الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ چند دنوں سے مختلف مجلسوں میں خدمت کا عنوان جاری تھا، اس کا اور کچھ حصہ باقی ہے، لیکن آج جو ہے ایک تربیتی موضوع پر، مسلسل ایک موضوع چلنے سے بعض وقت طبیعتوں میں تھوڑی سی بیزارگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک اور اہم موضوع، اس کا مذاکرہ آج کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے، جیسا کہ ہر بار عرض کیا جاتا ہے، کہ دینی مجلس میں دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی، احادیث سامنے آئیں گی، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے صحابہ کرام کی سیرت بنی تھی، اور قیامت تک کے لیے سیرت اپنی زندگی درست ہونے کا یہی ایک ذریعہ ہے. اب اس محفل میں، قرآن کی، سنت کی، دین کی محفل میں بیٹھ کر بھی ہماری سیرت نہیں بدلی تو پھر بدلنے کا اور کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے دلی تڑپ لے کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ ہماری سیرت بنے، کیریکٹر ہمارا بنے، ایک مومن کی زندگی ہماری بنے، بات کو اللہ ہمارے دل میں اتار دیجئے. یہ رسمی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، اللہ میں کیسے آپ کا پسندیدہ بندہ بنوں، اچھی باتیں میرے دل میں بالکل گھر کر جائیں، میری زندگی میں چل پڑیں. اللہ یہ چیز آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا دل آپ کے ہاتھ میں ہے. اے دلوں کو بدلنے والے رب، میرے دل کو بدل دیجئے. علوم دینیہ کو میری فطرت میں اتار دیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نفع پہنچائے. آج جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے تربیت کے اعتبار سے، وہ ہے جھوٹ کو چھوڑنا. جھوٹ کو چھوڑ دینا، سچائی کو اختیار کرنا، بہت اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی صفات، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. مومنوں کی صفات کہ وہ صبر والے ہوتے ہیں، اور الصادقین سچے ہوتے ہیں، والقانتین اللہ کے آگے بچھے ہوئے فرما بردار ہوتے ہیں، والمنفقین اور اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار. یہ سب کر کے بھی روزانہ رات کے آخری حصے میں یہ روتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما. والمستغفرین بالاسحار، صبح کا وقت آتا ہے تو یہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالی سے. تو ایمان کی خاص صفت ہے سچائی، بالکل یہ ایمان میں بالکل ایک لازمی کے طور پہ داخل ہے. سچا مومن جو بھی ہوگا اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، سچائی اس کے اندر آئے گی. اس لیے حضور نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، کوئی آدمی سچا مومن نہیں ہے، منافق ہے. اوپر سے تو مومن ہے مگر اندر سے ابھی مومن نہیں بنا. اس کو پہچاننے کی تین علامتیں حضور نے فرمایا، اذا حدث کذیبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، واذا اؤتمن خانا، جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے، کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، واذا اؤتمن خانا. تو یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا یہ ہے تو سمجھو ایمان نہیں ہے، ایمان کی صفات نہیں ہے اس کے اندر، نفاق ہے. اوپر سے بس وہ مومن ہے، ایمان نے اس کے دل میں جگہ نہیں بنائی. ابھی جو حدیث پڑھی گئی بخاری شریف کی ہے، اور اللہ نے ایک ہی جملے میں ایک ہی ساتھ انتہائی کراہت کے ساتھ شرک سے روکا ہے، بت پرستی سے روکا ہے، اور بالکل اسی سے جوڑ کے جھوٹ سے روکا ہے. تو اللہ کی نظر میں کتنی بری چیز ہے. اس لیے کہ اصل میں ایمان کیا ہے؟ ایمان اصل میں سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا، دنیا کے حقیقی رب کو ماننا، جو بھی حقیقت پسند ہے، سچائی کو پسند کرنے والا ہے، وہ ضرور توحید تک پہنچے گا. توحید ایک حقیقت ہے سب سے بڑی، اور جس نے توحید کو اختیار کیا وہ ہر معاملے میں حقیقت پسند ہو، جو سچ ہے اسی کو ماننے والا ہو، اسی کو کرنے والا ہو. تو اللہ تعالی نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، مورتیوں کی ناپاکی سے، گندگی سے بچو. پھر وہی الفاظ، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو. تو شرک جیسے ایک گندی چیز ہے، بچنے کے قابل ایک جھوٹ ہے، ایسے ہی اور باقی زندگی کے معاملات میں بھی جھوٹ گندگی ہے. تو ایک ہی ساتھ فرما رہے ہیں شرک کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو، اپنے آپ جھوٹ سے بچاؤ. کتنی اللہ کے پاس اہمیت ہے سچائی کی. حدیث شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا ایک آدمی مومن ہوتے ہوئے بھی کبھی بزدلی کا شکار ہو سکتا ہے کیا؟ ایک کیفیت ہے بزدلی، مخصوص حالات کا اثر. تو فرمایا بزدل ہو سکتا ہے، کبھی ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت، بزدلی کی کیفیت آ سکتی ہے. اور فرمایا بخیل ہو سکتا ہے، تو فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا جھوٹا ہو سکتا ہے، تو فرمایا نہیں نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ بخیلی کے بارے میں بھی اور بزدلی کے بارے میں بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، اور بعض وقت یہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں آدمی کو، بزدلی اور بخیلی. اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، اس سلسلے کی احادیث اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. لیکن جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ مومن اور جھوٹ یہ نہیں ہو سکتا، مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنیاد بنایا ہے محبت کی، محبت سے کائنات کو بنایا ہے، اپنی محبت پہ کائنات کی تعمیر فرمائی ہے، اور بندوں کو حکم دیا ہے تم اپنی زندگی کی تعمیر سچائی پہ کرو. ہم سے کہا گیا تمہاری پوری زندگی میں سچ ہو، حقیقت پسندی، ریئل کیا ہے بس اس کو اختیار کرو، اوہام، ظنون، گمان، اندازے نہیں، سچائی پہ اپنی زندگی کی تعمیر کرو. تو بہرحال سچائی بہت ضروری ہے ایک مومن کے لیے. لیکن معلوم نہیں کہاں سے ہماری سوسائٹی میں ایسا بات پھیلی ہوئی ہے، ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ بس نماز روزے کا نام دین ہے، بس نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم دیندار ہیں. جھوٹ چل رہا ہے ساتھ میں، اور برابر اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، ایماندار سمجھ رہے ہیں، جبکہ دونوں میں آگ پانی کا رشتہ ہے. جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولتے آدمی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ تو کافر ہو گیا، لیکن کافر کا ہی عمل ہے وہ، مومن کا عمل نہیں ہے جھوٹ، کافر کا عمل. مومنانہ حرکت نہیں ہے وہ، کافرانہ حرکت ہے، اگرچہ فتویٰ نہیں لگائیں گے اس پر کافر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول سے جو صفت رہی ہے سچائی کی رہی ہے. نبی بننے سے پہلے آپ کا جو لقب تھا لوگوں میں جو مشہور تھے, امین صادق, امانت دار, سچے. جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم فرمایا کہ اب چپکے چپکے آپ نبوت کا کام مت کیجئے, اب علل اعلان بتائیے سب کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم کو عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. فاصدع بما تؤمر, کہ جو توحید کی دعوت اور جو پیغام آپ کو دیا گیا اب اس کو خاموشی سے مت پھیلائیے. نبوت کے ابتدائی سالوں میں حضور خاموشی سے کام کر رہے تھے, اکیلے اکیلے سے آدمی سے مل کر, اعلان نہیں کیا تھا. جب پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ اعلان کر دیجئے تو حضور نے اس وقت کی لوگوں کو جمع کرنے کی سب سے مؤثر جو شکل تھی قریش میں وہ اختیار کیا آپ نے. عربستان میں یہ ہوتا تھا کہ وقت جب دیکھو قبائل ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے, خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی تھی. جس قبیلے کے پاس بھی اپنی بکریاں ختم ہو گئی, اب کھانے کو کچھ نہیں ہے, زراعت تو ہوتی نہیں تھی, وہ اچانک رات میں رات کے آخری حصے میں جب آہستہ آہستہ اجالا نکلتا ہے اس وقت پہ وہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیتے تھے, کر کے اپنی بکریاں چھین لیتے تھے. تو اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کا جو طریقہ ان میں تھا معروف تھا کہ اگر کسی نے کوئی لشکر دیکھ لیا, کوئی قبیلہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, کوئی فوج آ رہی ہے, تو عربوں میں یہ کرتے تھے کہ دیکھنے والا اپنی قوم کو اطلاع دینا ہو تو اپنی اونٹنی پہ الٹا کھڑا ہو جاتا تھا, یعنی اونٹنی کی دم جدھر ہے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے کپڑے نکال دیتا تھا, مطلب بڑا حصہ کپڑوں کا نکال دیتا تھا اور پھر پکارتا تھا, انی ان نذیر العریان, میں ننگا ڈرانے والا ہوں, میں برہنا ڈرانے والا ہوں, میں برہنا, جیسے فائر انجن کی گھنٹی سب کو معلوم ہوتی ہے ایسے ہی یہ گھنٹی بھی ان لوگوں کو معلوم تھی. جیسے ہی کوئی بولتا کہ میں ننگا ڈرانے والا ہوں, نذیر العریان, تو جس کے کان میں بھی بات پڑتی تھی وہ رکتا نہیں تھا, فوراً سننے کے لیے بھاگ کے آتا تھا. ان کو معلوم تھا کہ بہت ہی ڈینجر بات ہے, کوئی بہت سیریس میٹر ہے, اس واسطے اعلان ہو رہا ہے. تو ضرور لوگ یا تو خود جاتے تھے یا کسی کو بھیجتے تھے. تو جیسے حضور نے یہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا, اس طرح آواز لگائی, تو حضور نے اس کے اندر اس عمل کو تو لیا لیکن اس میں کی نامناسب چیزوں کو نہیں لیا, کہ وہ دم کی طرف منہ کے کھڑے ہو کے ہونا, اونٹ کے اوپر کھڑے ہونا, کپڑے نکال دینا, یہ حضور نے سب نہیں کیا, مگر آواز لگائی انی انا النذیر العریان, تو سب لوگ بھاگ کے آئے, ہر قبیلے کے لوگ آئے. تو سب ایک ایک قبیلے کا نام لے کے آپ نے پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف سے لشکر آ رہا ہے, عام طور پہ وہ نذیر العریان یہی کام کرتا تھا, لشکر کی ہی بات کرتا تھا کہ حملہ کرنے والا لشکر آ رہا ہے, یہی بولنے کے لیے وہ طریقہ تھا. تو اگر میں یہ بولوں کہ کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچ سمجھو گے, میری بات کو سچ سمجھو گے؟ تو سب لوگوں نے مل کے ہاتھ اٹھا کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا, کہ پوری زندگی ہم نے تو آپ کو جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کا تو سچا پایا ہے, ہم کو ہمیشہ آپ سے سچ ہی کا تجربہ ہوا ہے. مطلب ہے کہ پھر یہ بات بھی سچی ہوگی. تو بہرحال حضور کا جو لقب مشہور تھا تو سچائی میں تھا, الصادق الامین کہتے تھے. سارے نبیوں کی خصوصیت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, کہ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو. وہ کیسے تھے؟ صدیق تھے, بہت زیادہ سچے تھے. انہ کان صدیق, بہت سچے نبی تھے. حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا کان صادق الوعد وکان رسول النبی, کہ اسماعیل کیسے تھے؟ وعدے کو پورا کرنے والے تھے, صادق تھے, وہ بھی بات کے پکے تھے, وہ بھی سچے تھے. جب ان کے والد نے کہا کہ میں تمہارا خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ بالکل خواب پورا کیجئے، میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کروں گا، کٹ جاؤں گا، میں بھاگوں گا نہیں. میں وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دکھایا، پوری قربانی کے واسطے آمادہ ہوئے، اپنا گلا پیش کر دیا. تو اللہ نے ان کو فرمایا صادق الوعد، وعدے کا سچا ہے یہ اسماعیل، گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوگا تو گلا پیش کر دیا، اس لیے وعدہ پورا کر دیا. انہ کان صادق الوعد. اور ابھی شروع میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں مومنوں کی صفت بتائی گئی کہ وہ الصادقین، مومن جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ سچائی ایسی چیز ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ سچائی ہی ٹھیک ہے، جھوٹ غلط ہے. اس لیے دنیا کی کسی قوم میں بھی، کسی قبیلے میں بھی، کہیں بھی جھوٹ حلال کہیں بھی نہیں ہے. جھوٹ ہر ایک کے پاس حرام ہے، ہر ایک کے پاس بہت ہی بری چیز ہے. چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں جبکہ عربوں میں دین نہیں تھا، بڑی بہت ساری بد اخلاقیاں تھیں، مگر سچ کے بارے میں بہت وہ لوگ پکے تھے. جب ہرقل کے دربار میں، جو رومیوں کا شہنشاہ تھا، حضور کا خط پہنچا، صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے خط بھیجے تھے سب کو، خط پہنچا کہ تم اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے، میں نبی ہوں، خط پہنچا. تو اس وقت وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا اپنی فتح کی شکرانہ ادا کرنے کے واسطے، بیت یروشلم آیا ہوا تھا وہ اپنے، تو وہیں اس کو خط ملا. تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ یہ نبی محمد ہے، ان کا خط آیا ہوا ہے، ابھی عرب کے آدمی ہیں، ان کے بارے میں مجھے معلومات کرنا ہے. کوئی اس علاقے میں عرب کا کوئی قافلہ تجارت کے لیے آیا ہے تو اس کو دربار میں لے کے آؤ، میں تحقیق کروں گا کہ یہ خط جن کا ہے وہ کیسے آدمی ہے. تو اب جو لوگوں نے جا کے عربوں کا کوئی قافلہ ڈھونڈا تو ابو سفیان کا قافلہ آیا ہوا تھا، جو ان دنوں میں کفار مکہ کے کمانڈر تھے. وہ جنگ خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، جنگ خندق کے کمانڈر تھے وہ، ان کے ہی نگرانی میں پورے عربوں کی مشترکہ فوج تیار کر کے انہوں نے حملہ کیا تھا، سب سے بڑے دشمن وہی تھے. ان کا قافلہ دربار میں بادشاہ نے بلایا اور ان سے حضور کے بارے میں پوچھا، جتنے سوالات کیے ہر سوال کا سچا سچا جواب دیا انہوں نے، حالانکہ پوری طرح وہ کافر تھے، کافروں کے سردار تھے، لیکن کسی ایک جواب میں بھی انہوں نے جھوٹ کا لفظ نہیں کہا. اور بعد میں روایت کرتے وقت کہا کہ میں کوئی ایسی بات اپنی بات گھسا بھی نہیں سکا، وہ بادشاہ نے ایسے سوالات کیے کہ میں سچ کے اندر بھی کچھ اپنے مطلب کی کچھ بات داخل کر سکوں، اس کا بھی موقع نہیں دیا بادشاہ نے. اور میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا اس لیے کہ میں سب کے ساتھ تھا. تو بہرحال ساری دنیا کے لوگوں میں یہ چیز کیا ہے، بری چیز ہے. اور ہم لوگوں کو بہت حیرت ہوگی شاید، یورپ والوں میں، مغرب والوں میں جھوٹ نہیں، بے حیائی ہے، عیاشی ہے، جھوٹ نہیں. سیاست میں جھوٹ ہے، پالٹکس میں جھوٹ ہے دوسری قوموں کے ساتھ، لیکن اپنے ملک میں جھوٹ نہیں ہے. مشہور جو وائز ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا جانا ہوا، سوئٹزرلینڈ جانا ہوا، تو وہاں کسی باتوں میں بات نکلی تو سامنے والے نے کہا کہ پورے سوئٹزرلینڈ میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی بھی یہاں کی سوسائٹی میں جھوٹ ہے ہی نہیں، ایک آدمی بھی آپ کو جھوٹا نہیں ملے گا. وہ سنتے ہی سناٹے میں آ گئے، تھوڑی دیر کے واسطے کھو گئے وہ خیالات کی دنیا میں. کیا آج ہم ان کو اتنی گالیاں دیتے ہیں مگر مغرب میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، سچ، بالکل سچ بولا جاتا، معاملات پورے سچ کی بنیاد پہ. آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوا بل کلنٹن کا جو اسکینڈل ہوا تھا جنسی قسم کا، تو جنسی معاملے میں پکڑا گیا تھا صدر، بالکل آئین محل کے ماحول میں جنسی حرکت کرتا ہوا، لیکن اس کے خلاف جو مقدمہ قائم ہوا، پورے ملک کی عوام نے اس کا جو محاسبہ کیا، اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے سیکسی معاملہ کیا کیا ہے. قوم نے کہا کہ جب تحقیق ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے جھوٹ کہا. پورا مقدمہ پورے ملک میں یہ چلتا رہا کہ جھوٹ، ملک کا صدر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. तो शर्म आया कि उनको उनके पास अहमियत नहीं है, उस लाइन में हद से निकले हुए हैं, मगर झूठ और अमानतदारी आपस में ये बिल्कुल पक्की है। तो बड़ी अजीब बात है कि इतनी दीन और ईमान से दूर कौम है लेकिन सच के मामले में बहुत पक्की है। लेकिन हमारी उम्मत का हाल क्या है, इंतहाई अफसोस कि आम बीमारी है ये, जिसको देखिए झूठ, जिसको देखिए झूठ। समझे, अभी कल मैं एक गाड़ी पे गुजर रहा था, एक बाजार से उधर से गुजर रहा था, तो साइड में दो बुरखे वालियां जा रही थी, इत्तेफाक से वो जगह तंग थी, गाड़ी पे था, मगर उसमें एक औरत दूसरे को बोल रही थी, भाता बना देना था उसको, ऐसा रवानी से बोल रही है उसको, झूठ बनाना था। और मेरी गाड़ी तेज रफ्तार थी, एकदम दिल पे चरपटा लगा, मगर कुछ बोल नहीं सके, बोल भी क्या सकते थे। तो एक आम चीज झूठ बोलना, झूठ की तरकीब, और क्या लफ्ज रख दिए, अच्छे अच्छे लफ्ज रख दिए बुराइयों के, बहाना, मैं बहाना कर दिया, बहाना कर दिया, बहाना नाम रख दिया झूठ का, और हर हमेशा बहाने करते रहते हैं। यहां तक के दीनदार लोगों के अंदर भी झूठ है, अच्छे खासे दीनदार नमाजी, लेकिन झूठ नहीं जाता, झूठ को बुरा समझने का मिजाज खत्म हो गया, आदत पड़ी हुई है। और झूठ की कितनी किस्में हैं, अक्सर झूठ की किस्मों को हम लोग लिस्ट से निकाल लिए अपनी तरफ से, उसको हम झूठ ही नहीं समझते। और ये तो उससे बड़ी गुमराही है, झूठ बोलने से बड़ी गुमराही है कि झूठ को झूठ नहीं समझना, उसको इजी समझना, उसको जायज समझना, दोहरा जुर्म है। और अगर जायजा लेने बैठेंगे तो इतना झूठ निकलेगा, और ये एक बड़ी लंबी मेहनत है, बहुत किस्में हैं इसकी, जैसे प्याज रहती ना, छिलका निकालिए तो अंदर एक छिलका निकलता, वो निकालिए तो और एक छिलका निकलता, वो निकालिए तो और एक छिलका निकलता। ये झूठ की बीमारी भी बहुत छिलके वाली है, झूठ पे मुद्दतों मेहनत करना पड़ता है सही माना में सच्चा बनने के लिए। अल्लाह से मांगना शुरू करना चाहिए कि अल्लाह हमें वाकई सच्चा बनाए। एक साहब ने एक बुजुर्ग से राबता किया तरबियत के लिए अपना, तो उन्होंने कहा कि कहां से शुरू करेंगे, कि झूठ, बस झूठ को तर्क करना है। तो झूठ निकलने के लिए पूरे 40 साल लगे उनको, मुसलसल एक किस्म को दूर कर रहे हैं तो और एक किस्म समझ में आ रही कि यह भी झूठ है, उसके पीछे मुजाहिदा करके मेहनत करके उसको खत्म कर रहे हैं तो और एक अपने अंदर, और एक फला चीज भी झूठ है। जैसे जैसे ऊपर की परत खत्म होने तक नीचे की नजर नहीं आती, अंदर की नीचे की परतें नहीं, एक एक परत आप साफ करो, आगे झूठ क्या है समझ में आता जो अपनी जिंदगी के अंदर है। बहुत किस्में झूठ की। बुनियादी वजह क्या है झूठ की, तकब्बुर। जब आदमी अपने आप को कुछ हूं समझता है ना, वो कुछ हूं समझने के चक्कर में बहुत झूठ बोलता है, गलती का एतराफ नहीं करता। गलती हो गई, गलती हो गई, आदमी एतराफ कर ले और जिसकी गलती उससे माफी चाह ले तो मामला खत्म हो जाता है, थोड़े पे मामला खत्म हो जाता है। लेकिन आदमी है कि मेरी इज्जत क्यों जाए, एक तो है कि मुझे नुकसान ना हो, दूसरे को ही मेरी इज्जत क्यों जाए। अब वो झूठ, और एक झूठ बोलने के बाद उसको निभाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। मुहावरा यह है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। तो हुजूर ने बताया कि देखो ये सोच गलत है कि हमसे कोई गलती हो गई, हमारे पास कोई कमी है, तो उसके बुरे अंजाम से बचने का ये तरीका नहीं कि आदमी झूठ बोले और समझे कि मैं बच जाऊंगा गलती के रिजल्ट से, बच जाऊंगा। फरमाया असिद को युंजी, हुजूर ने फरमाया सच्चाई नजात देती है, वल किस्ब युहलिक, झूठ बोलना हलाक करता है। अभी थोड़ी देर के लिए तो ऐसा मालूम होता है कि हम बच के निकल गए, लेकिन हकीकत में जिंदगी का जब पूरा हिसाब करेंगे तो वो झूठ तुमको हलाक कर दे। एक दो मसलों में से निकलना अलग है, मगर पूरी जिंदगी फेल हो जाएगी, हलाक कर देगा झूठ, बजाहिर बच के निकलते हुए नजर आ रहा है। असद को युंजी वल किस्ब युहलिक। इसी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा नफरत कोई चीज थी तो झूठ की आदत। حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی آدمی کے بارے میں حضور کو اطلاع ملی کہ اس نے جھوٹ کہا تو پھر وہ حضور کی نگاہوں سے گر جاتا تھا، اس کا کوئی احترام نہیں، اس کا کوئی وقار حضور کی نظر میں نہیں رہتا تھا، اور حضور اس وقت تک بے چین رہتے تھے جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ اس آدمی نے توبہ کر لی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور کے دل میں بس کھٹک رہتی تھی، مسلسل کھٹک اس کے بارے میں رہتی تھی، جب تک وہ جھوٹ چھوڑ نہ دے اس وقت تک حضور جو ہے بے چین رہتے تھے، ناراض رہتے تھے، اس کے کوئی عزت حضور کی نظر میں نہیں رہتی تھی، ذلیل ہو جاتا تھا. وہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا الفاظ استعمال فرمایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ڈانٹنا، تھک چلے یہاں سے، آنا نہیں قریب، اپنی رحمت سے دور کر دینے کو کہتے ہیں لعنت. سب سے بڑی گالی ہے اسلامی شریعت میں لعنت، کسی کو لعنت، اس لیے کسی پہ لعنت ملامت کرنے کی اجازت نہیں. تو اللہ تعالیٰ خود لعنت کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جو جھوٹ بولنے والے میری لعنت ہے ان کے اوپر. اب جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کیا وہ سرفراز ہوگا؟ حقیقت میں تو سرفراز نہیں ہو سکتا، دھوکہ ہو سکتا ہے، کامیابی کا دھوکہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جو کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو صاف مطلب ہے کہ اندر اس کا بگڑا ہوا ہے، اس کا اندر کا انسان تباہ ہے، صاف معلوم ہو گیا کہ اندر سے کھوکھلا انسان ہے، اندر سے خراب انسان ہے، اور یہ کبھی نہ کبھی خراب برتاؤ کرے گئے، خول اوپر سے چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر شرافت کا، مگر یہ انسان اچھا نہیں، جھوٹ بولنے والا، اس کے ذریعے سے ضرور نقصان پہنچے گا، یہ سمجھ لینا چاہیے. اور یہ صفت ایسی ہے جھوٹ کی کہ کبھی نیکی میں مدد نہیں دے سکتی، برائیوں میں ہی مدد دینے والی چیز ہے. برائی آدمی کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے گندی نالی میں مچھر پلتے ہیں، گندگی میں جراثیم پلتے ہیں، ہر جھوٹے انسان کے اندر خرابیاں پلتی ہیں. خرابیوں کو پلنے کا اچھا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ ہر غلط کام کرے گا بولے گا میں نہیں کرا، بولے گا تو اب کچھ بھی کرو. تو جھوٹ ایسی چیز ہے، اور بغیر کسی مجبوری کے گناہ کی عادت ہو جاتی ہے ایسے آدمی. ایک آدمی بہت مجبور ہو گیا، بے بس ہو کے کوئی غلطی کر رہا، وہ بات الگ ہے، لیکن ایک آدمی جب جھوٹ کا عادی ہو گیا تو وہ بہت آسانی سے گناہ کرے گا، پھر غلط کام بہت آسانی سے کرے گا، کوئی مجبوری نہیں ہوگی تب بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کی شخصیت ہی جھوٹی ہو گئی نا، اندر ایک باہر ایک ہو گئی، حقیقت سے آنکھ بند کر لینے والی شخصیت بن گئی اس کی، اس لیے وہ آسانی سے گناہ کرے گا. اور پھر حضور نے فرمایا جھوٹ جس کا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی وسیع پھیلا ہوا اس سے نقصان ہوگا. کوئی جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا اس کا اثر ہوتا ہے، کوئی جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت پھیلتا ہے. جو جھوٹ جتنا پھیلنے والا ہوگا وہ بولنے والے کو اتنا ہی تباہ کرے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا اس کا. جیسے جرنلسٹ ہے اخبار میں لکھنے والا ہے، تو وہ اخبار میں جو لکھے گا تو اس کو کتنے لوگ پڑھیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کون کون پڑھے گا اس کو. تو اب ایک جرنلسٹ غلط لکھ رہا ہے، جھوٹ لکھ رہا ہے، تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بہت زیادہ پھیلنے والا جھوٹ ہے، سمجھے. ایسے ہی سیاستداں جو تقریر کرتے ہیں، لیڈرز کیا کیا وعدے کرتے رہتے ہیں، کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو یہ لیڈر ہوتے ہیں، پوری قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، اور ان کی بات عوامی ہوتی ہے، عوام میں پھیلنے والی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی سیاستدان جھوٹ بولتا ہے اپنی تقریر میں، گفتگو میں، تو اس کا گناہ بہت زبردست ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہونے والی ہے. ایسے ہی کچھ لوگوں کو تہمتیں لگانے کی عادت ہوتی ہے، تہمتیں بھی بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمی آئے تھے میرے پاس، انہوں نے بتایا، فرشتے کبھی آ کے خواب کی جیسی کیفیت میں بھی حضور پہ علم کھلتا تھا، تو دو آدمی آئے، انہوں نے بتایا، ایک آدمی، ایک جو ہے جبڑے پھاڑ پھاڑ کے ایک آدمی بات کر رہا تھا، بہت منہ کھول کھول کے، بہت باتیں بنانے والے جو رہتے نا، بہت چلتی ان کی زبان اور بہت مہارت سے چلتی رہتی ہے، تھوڑی دیر میں لطیفے، تھوڑی دیر میں جوک، تھوڑی دیر میں طنز، تھوڑی دیر میں بات کو وہ بڑا چڑھا کے، دیدے بڑا نکال نکال کے بولنا، ہاتھ نچا نچا کے بات کرنا، بہت ماہر رہتے لوگ بس. तो एक आदमी को मेरे दिखाया गया, वो बहुत मुंह खोल खोल के, बड़ा बड़ा मुंह खोल के बात कर रहा था, जबड़े चिर चिर के बात कर रहा था। तो फरमाया ऐसे ही आदमी है कि जिसकी जुबान से एक झूठ निकलता है, एक बात निकलती है, हुजूर ने फरमाया, और वो बात फिर लोगों में फैल जाती है, दुनिया में फैल जाती है, हुजूर ने फरमाया। तो फरमाया बाज़ वक़्त इसका शर क़यामत तक चलता है, बहुत दिनों तक वो एक बुराई के फैलने का जरिया बन जाता है। तो फरमाया यही आदमी है जिसकी जिसका गुनाह चलता रहता है, मुसलसल चलता है। तो लोगों में बैठ के आप बोल रहे हैं और वो बात कहां कहां तक जाएगी क्या पता है। और जिनको बहुत बातें करने की आदत रहती है उनको मटेरियल कहां से लाएंगे, वो सच का मटेरियल तो ज्यादा रहता नहीं, झूठ बोलना ही पड़ता है। ज्यादा बात करने की आदत है तो मवाद कहां से आएगा बात करने के लिए। जब तक इतने वाक्यों को लंबा नहीं करेंगे, चौड़ा नहीं करेंगे, उसमें हैरत की बात नहीं भरेंगे, उसमें तासुफ नहीं भरेंगे, मिर्ची नमक नहीं लगाएंगे, तो वो चलती ही नहीं बात, बात में मजा ही नहीं आता। तो इसलिए उसने फरमाया मन समता नजात, जो चुप रहा उसने नजात पाई। और अक्सर जो जहन्नम में जाएंगे हुजूर ने फरमाया जुबान से ही जाएंगे। तो उसने फरमाया ये बहुत बातें करने वाले ना बहुत खतरे में, ऐसे ही हुजूर ने। तो बहरहाल जो मिंबर का झूठ होता है, जो यहां बैठकों में जो लोग झूठ बोलते हैं, और जो मुख्तलिफ ग्रुपों में रह के लोग झूठ झूठ बोलते हैं, उनका झूठ भी बहुत तेज फैलता है। आम आदमी का झूठ नहीं, अब कोई एक जमात का आदमी है, कोई एक सियासी पार्टी का आदमी है, कुछ भी है, सबका लिंक रहता है उसमें। उसमें किसी ने एक झूठ कह दिया तो वो थोड़े दिन में पूरे डिस्ट्रिक्टों में चला जाता है, बहुत तेजी से फैलता है। जमाती मामलात के अंदर का जो झूठ होता है, उस सिलसिले का जो झूठ होता है, वो बहुत तेजी से फैलता है। तो ऐसे झूठों का गुनाह भी बहुत सख्त होता है। तो हदीस शरीफ में आता है कि तीन आदमी हैं जो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेंगे। उसमें फरमाया एक है बूढ़ा जानी। भाई बूढ़ा हो गया अब जिना की क्या जरूरत है, बूढ़ा होने के बाद भी बिल्कुल उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल नामुनासिब हरकत है, अब वो जिना कर रहा है। तो फरमाया अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है, फिर उसको जन्नत में नहीं दाखिल करेंगे। और फरमाया वो सरबरा कौम का वो आदमी बड़ा, जो भी चार आदमी में बड़ा होता है, वो अगर झूठ बोले तो वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आपके पीछे एक जमात है, आपके पीछे एक ग्रुप है, आपकी बात फैल जाती है, आप गैर जिम्मेदारी से कुछ बोलेंगे, तो फरमाया जो सरबरा होते हुए झूठ बोलेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। क्यों? ये झूठ फैलता है, समझे। और फरमाया जो तंगदस्त है, इंतहाई गरीब है, फिर भी शान करने की आदत है, बहुत गरीब है मगर बोलते ना कि मूंछ के ऊपर बिरयानी का दाना रख के निकलता, बोलते थे पुराने जमाने की बात है। हालांकि खाया कुछ भी नहीं घर में, सूखी रोटी नहीं खाया, मगर वो दावत में कहीं से ला के रख लिया था, जब भी निकल रहा दाना रख के निकल रहा। तो एक आदमी गरीब मोहताज होने के बावजूद भी जब फखर की बातें करता है तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। अब इसी पे आप कयास कर लो, जो भी आदमी एकदम अपोजिट उसकी पोजिशन से एकदम उल्टी हरकत करता ना, अल्लाह को बहुत बुरा लगता, उसकी सजा बहुत सख्त होती। ये सब क्या है? सब झूठ की शक्लें ही है, अपनी पोजिशन, अपनी रियालिटी को नहीं समझना, अपनी हकीकत को नहीं समझ के हरकतें हैं सब। ये सब भी अमली झूठ है ये। तो ये आम तौर पे झूठ आदमी बोल रहा है तो फौरन उसको अपने अंदर चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर तकब्बुर है, असल में अपनी पोजीशन बताने का चक्कर है, इस वास्ते गैर हकीकी बातें कर रहा आदमी। तकब्बुर ही का एक और एक रिजल्ट ये रहता है कि आदमी आसानी से दूसरों के बारे में बदगुमान हो जाता है। अरे उन बोले ऐसा, बोले हाँ वो करा छूंगा, जरा कोई किसी के बारे में कुछ गलत समझने का मौका मिल सकता है तो वहां गलत समझना शुरू कर देता है, लोगों के बारे में बुरा गुमान, रिश्तेदारों के सिलसिले में, महल्ले वाले के सिलसिले में, दीनी लाइन के लोगों के सिलसिले में, आसानी से किसी के बारे में बदगुमानी हो रही है तो यह आदमी अंदर से मुतकब्बिर है। इसलिए दूसरों की हकारत की बात इसको बहुत अच्छी डिश लगती है, दूसरों को जलील करने वाली बात, दूसरों को बेइज्जत करने वाली बात, दूसरों को ऐबदार बनाने वाली बात सोचना भी अच्छा लगता है, इसको बोलना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। तो शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है कि आप मुंह से तो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन दिमाग में आप किसी के बारे में
حقیقت دیکھے بغیر کچھ غلط بات سوچ رہے. تو حضور نے فرمایا ایاکم وظن، خبردار بدگمانی سے بچو. کسی کے بارے میں یہ سوچ کے کیا ہوں گا، اس کا یہ مطلب ہوں گا، اس کی یہ نیت ہوں گی. تو فرمایا ایاکم وظن، خبردار کسی کے بارے میں برا گمان ذہن میں مت لاؤ. کیا بولے؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ باتوں میں سب سے جھوٹی بات برا گمان ہے. فرما رہے اس طرح زبان جھوٹ بولتی ہے نا، ایسے ہی دماغ بھی جھوٹ بولتا ہے. تو یہ دماغ کا جھوٹ ہے، حضور بول رہے ہیں کہ اکثر سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ زبان سے تو جھوٹ بولے گا تو پھر بھی آسانی سے کوئی پکڑ سکے گا سامنے والا، لیکن دل ہی دل میں بدگمانی کر رہا ہے تو کون آ کے پکڑے گا. اب یہ جھوٹ جو دل میں تمہارے آ گیا، ایک کسی کی واقعہ آتن تم نے دیکھا نہیں، چکھا نہیں، پرکھا نہیں، اور ایک چیز تم نے سوچنا شروع کر دیا، تو اب یہ جھوٹ تمہارے اندر انڈے ڈالے گا، خوب اپنا شر پھیلائے گا. یہ بدگمانی تم کو اندر سے زہریلا بنائے گی. اس لیے حضور فرما رہے یہ جھوٹ میں بڑا جھوٹ ہے، اکذب سب کمپیریٹو ڈگری ہے، اکذب الحدیث باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹی ترین بات یہ ہے، یعنی برا گمان کرنا. بخاری شریف کی روایت ہے. تو سوچو ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنا ہم آسانی سے بدگمانی کرنے والے بن گئے اس زمانے میں. مسلمانوں میں بدگمانی بہت عام ہو گئی. اور عجیب بات ہے، دینداروں میں بدگمانی دنیا داروں سے زیادہ ہے. کیوں ہوتا ہے نا، کیوں؟ بیس اس کی تکبر ہوتا ہے. جو آدمی تھوڑے نیکیاں کر کے سمجھتا ہے میں نیک، اس کے دل میں آئے گا، کسی کو منہ سے نہیں بول رہا لیکن دل میں ہے میں نیک، میرے یہ قربانیاں ہیں، میرا یہ ہے اس کا ہے نا. اب ایسا آدمی کسی کے بھی خلاف سوچنے کے لیے ریڈی رہتا ہے، ذرا کسی کے بارے میں بدگمانی کا موقع ملے یہ بدگمانی کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس کے تکبر کی غذا ہے. اس لیے جو لوگ بھی دینی ماحول میں رہ کے اور دینی ہلچل میں رہ کر تربیت اپنی نہیں کرا لیتے ہیں وہ جلدی بدگمان، اس لیے کہ ان کے دل میں آ گیا ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. اب ہمارے کتنے دوست احباب ہیں اپنے احوال سناتے رہتے ہیں، بھائی جو لوگ بھی آئے بیعت ہوئے، کچھ دن ذکر شروع ہوا، مراقبہ ہو رہا، ذکر ہو رہا، نماز اچھی ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، تو فوراً وہ لوگ تھوڑے دن میں بولتے، پندرہ دن بھی نہیں لیتے بازو، کہ ہمارے دل کے اندر بدگمانی ہوتے، بھائیوں سے بدگمانی، گھر والوں سے بدگمانی، لوگوں سے بدگمانی، لوگ کے اعمال برے لگنا شروع ہوتے. کل تک جس کو جو برا نظر نہیں آیا آج برا نظر آنے لگتا، تو وہ برا نہیں ہوا، یہ اصل میں اندر سے برا ہو گیا، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے شروع کیا اس لیے اب برے لگ رہے. یہ بالکل ایک نفس کا ایک پرت ہے، ہمارے نفس کا کمینہ پن ہے. ایک گھونٹ پیتے اتراتے بولتے نا، تو ذرا دو چار عمل کرے نہیں کہ بس اب جو ہے فلاں کیا بھائی عمل ہی نہیں کرتے، فلاں نماز ہی نہیں پڑھتے، فلاں تہجد ہی نہیں پڑھتے، فلاں ایسے فلاں ایسے، فور اندر شروع ہو جاتا. تو وہ دیندار جس کو تربیت پوری نہیں ہوئی وہ سب عام آدمی سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا اور تباہ ہو جاتا پھر اس کے آخرت. شیطان کے پاس ہر ایک کے واسطے الگ جال ہے. اور ایسا آدمی کیا کرتا ہے، بس بات آگے بڑھا دیتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ سنا ایسا میں سنا، مزہ آتا ہے اس کو دوسروں کی تحقیر کی بات آگے بڑھانے میں مزہ آتا ہے. تو حضور نے جھوٹ کی ایک قسم یہ بتائی کہ آپ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے نہیں بول رہے، لیکن کسی کی بات سنا آپ نے، کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ چور ہے، وہ لچا ہے، وہ غلطی ہو گئی، وہ ایسا دو نمبر کے کام کر رہا، کچھ بھی کسی سے آپ نے سنا، اور سن کے آپ دوسروں کو بول رہے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں صاحب، میں بول رہا ہوں کیا، فلاں صاحب بول رہے تھے، لوگاں بول رہے ایسا، میں تھوڑی بول رہا ہوں. تو یہ لوگوں کی بات جو منتقل کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں تھوڑی بول رہا ہوں، اتنی بڑی بات، اتنی گندی بات، اتنی بری بات، اتنا بڑا الزام میں کہیں کو لگاؤں گا، میں تو دیکھا نہیں، لوگاں بول رہے صاحب. تو یہ لوگاں بول رہے بول کے جو دوسروں کی کندھے پہ رکھ کے جو گولی چلا رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذیبن ان یحدث بکل ما سمع، کہ حضور نے فرمایا آدمی کا جھوٹا ہونے کے واسطے، تمہاری طبیعت جھوٹ کی ہے اصل میں، تم اندر سے جھوٹے، ایک موقع مل گیا تم کو، اب دوسرا مل گیا، دوسرے کا نام لے کے بول رہے اب تو تو دوسرے کی بات جو کچھ بھی کسی سے سنی وہ اگر آدمی دوسروں سے کہہ رہا ہے تو اس کہنے والے کے جھوٹے ہونے میں اور کوئی شک نہیں. حضور نے فرمایا جھوٹا ہے, اس لیے کہ ہر سنی ہوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ آپ سنیں ہی کیوں, جھوٹے باتیں آ کے کون کس کو سناتا, جھوٹے کو آ کے جھوٹا سناتا. کوئی اچھے آدمی کی محفل میں آ کے کوئی غیبت نہیں کرتا. یاد رکھیے جو محتاج متقی نیک آدمی ہے نا اس کے پاس لوگ آ کے شکایتیں نہیں کرتے بیٹھتے, انہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہے نہیں بولتے. سمجھے, آپ کے پاس آ کے بول رہا بولے تو آپ وہی ہوٹل کے آدمی ہیں, وہی خماش کے آدمی ہیں, آپ کو اسی چیزوں میں مزہ آتا ہے اس لیے لوگ آپ کو بولتے ہیں. سنے ہی کیوں آپ اس کو, آپ کا سانے کی ہمت کیوں ہوئی جھوٹے کو, اور آ گیا تھا تو اس کو بولنے کیوں دیا آپ. تحقیق کرنا آپ کا کام تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر متعلق بات آدمی سننا ہی نہیں چاہیے, تحقیق بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, آپ کیا کوتوال ہے کیا, گورنمنٹ کچھ سی آئی ڈی بنا کے کچھ آپ کو تنخواہ دے رہی ہے کیا, آپ کو کیا ضرورت ہے کون کیسا ہے کون کیا کر رہا ہے, آپ ذمہ دار ہیں کیا, آپ کا کوئی مطلب ہے آپ کی ذمہ داریوں میں ہیں تب حکم ہے تحقیق کرو, ورنہ حکم یہ ہے کہ تحقیق بھی نہیں کرنا. ولا تجسسو, اللہ نے فرمایا کہ ٹوہ مت لگاؤ کہ کس میں کیا غلطیاں ہیں کس میں کیا غلطیاں ہیں, اس کی نیت کیسے اس کا کام کیسا ہے. بہت بڑا گناہ ہے تجسس کرنا بھی. آپ ذمہ دار ہیں کیا, آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی نیوز آئی تو آپ تحقیق کرو اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہے درست کرنا ہے, آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی بات آئی تو تحقیق کرو, آپ ذمہ دار ہیں. لیکن ہر محلے والے آدمی کے بارے میں آپ کیا ذمہ دار ہیں کیا, آپ وہ بات کو ختم کر دو, وہیں بولنا بھی نہیں دل میں بھی نہیں رکھنا, ختم. برائیاں بولنے سے پھیل جاتی ہیں اور نہ بولنے سے دب کے ختم ہو جاتی ہیں. برائیوں کا ایک اصول یہ, اس کو جتنا بولا جاتا ہے اتنی پھیلتی ہے, دوسرے لوگ بھی پھر برے بنتے چلے جاتے ہیں. تو کفا بالمرئی کذباً, حضور نے فرمایا کہ آدمی جو آدمی بھی ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بول دیتا ہے وہ جھوٹا ہے. وہ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھے, یہ جو بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں نا ذرا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے سننا. بعض وقت جو ہے سر نیچی کر کے سنتے نا تو نیند آنے کا ڈر رہتا اور بات منتقل نہیں ہوتی صحیح. سنتے وقت نگاہ کا رشتہ دل سے ہوتا ہے, نگاہوں میں دل میں راستہ, اس لیے نگاہ ملا کے سننا چاہیے. اور اسی وجہ سے نگاہ ادھر ادھر غلط جگہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ وہ چیز سیدھا نگاہ سے دل میں چلی جاتی. تو حضور کا جو زمانہ تابعین کا جو زمانہ تھا تو عام امت کا ماحول یہی تھا کہ سچائی بہت تھی, سچ ہی بولتے تھے سچ ہی سنتے تھے, اور ضبط کا مادہ بہت تھا, ہر سنی ہوئی بات دوسروں کو نہیں بولتے تھے, بغیر تحقیق کے نہیں بولتے تھے, اور الفاظ بہت احتیاط سے بولتے تھے. کسی کے بارے میں بھی کچھ بولنا ہے کوئی بھی بات بولنا ہے بہت احتیاط کی عادت تھی, کہ امت کو معلوم تھا کہ جھوٹ بہت خطرناک ہے اور ذریع بے احتیاطی کرتے جھوٹ بن جاتی بات, اس لیے بہت محتاط. اب بعد میں یہ جو ماحول لگانا جھوٹ کا بالکل کاروبار چل رہا, جس پہ چاہے جو چاہے الزام لگا دیا اور بے بنیاد باتیں بول کے مہاداری, ادھر ایک گروپ ادھر ایک گروپ, دینداروں میں گروپ بن جاتے ہیں دنیا داروں میں گروپ بن جاتے ہیں, اور پھر جھوٹی باتوں کا ایک جنگ چلتی ہے, ادھر سے تھوڑی جھوٹی باتیں ادھر سے ٹرانسفر, وہ جھوٹ یہاں سے اس میں پھننے لگتے رہتے ہیں, وہ ایک کہانی کدھر سے کدھر ہوتی ہے, حقیقت تو ہوتی نہیں اور جھوٹ کا کاروبار. اتنے لوگ جھوٹ بول بول کے سمجھ رہے ہیں اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں, تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, نفاق ہے نفاق. اور جس کو بھی اللہ رسول سے ذرا بھی تعلق ہے وہ اس قسم کی مہم میں نہیں لگتا, کسی کے خلاف جھوٹ بولنا جھوٹ سننا جھوٹے الزامات لگانا, دل میں بدگمانی رہتی تو ویسے بولے چوں گے, ارے انہوں بول رہا تھا انہوں بول رہا تھا, جھوٹ چلتے رہتا. وہ بیچ میں ایک آدمی اپنی سمجھ کے اعتبار سے اندازے پہ ایک بات کسی کے بارے میں بولتا, حقیقت نہیں رہتی, وہ ایک اندازہ رہتا اس کا, وہ بھی غلط دماغ کا ایک اندازہ رہتا. اب لوگ اس کو فٹافٹ لے کے سپلائی کرتے رہتے ادھر ادھر, حالانکہ اس کا وہ واقعہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو کیا ہے یہ؟ دینی لوگ نہیں ہیں بلکہ جھوٹے دھوکے بازوں کا ایک دھندا ہے، دین کے نام پہ کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں، بظاہر دینی مصروفیت ہے ان کی، لیکن وہ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، دھوکے کا ایک کاروبار چلا رہے ہیں. اسے سخت الفاظ میں اپنا جائزہ لینا پڑتا ہے، سمجھے؟ ورنہ آدمی دھوکے میں رہتا ہے. کیا کیا سمجھتا ہے کہ کپڑے لباس پہننے سے آدمی تھوڑی دیندار ہو جاتا ہے؟ تربیت چاہیے، تزکیہ چاہیے. صرف ڈگریوں سے بھی نہیں ہوتا آدمی، کسی چیز سے نہیں ہوتا آدمی. آدمی کو پورے اسلام پہ چلنا ہے، تبھی جا کے سیدھا ہو سکتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو دینی مشہور ہیں مگر دینی کیا ہے؟ بس ایک دھوکے کا کاروبار. وہ خود دھوکے میں ہیں، ساری دنیا کو دھوکہ دے رہے. تو حضور نے شریعت میں تمام شکلوں سے منع فرمایا، جھوٹ کی جتنی شکلیں. تو پہلی بات جو حضور نے سکھائی کہ بھائی بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمارے گھر میں جو بچے پلتے ہیں، ماحول ایسا رہے کہ سچ کے دامن میں بچوں کی تربیت ہو. یہ سمجھ کے کہ چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا، سمجھدار ہو جائیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ان کے سامنے اتنا کیا احتیاط ہے آپ جھوٹ بول رہے. کوئی آ کے کھٹکا بجائے تو بولو ابو نہیں ہے بول کے بولو، اس سے بولنے لگا رہے ابو نہیں ہے بول. تو بالکل کبھی جو ہے جھوٹ نہیں بولنا کسی چیز میں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں والد صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، حضور موجود تھے، میں چھوٹا بچہ تھا. ہماری امی نے مجھے بلایا، ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، میں ایک چیز دوں گی. بچے کو قریب بلانا ہے تو اس کو بولتے نا بھوستے رہے ہوتے ہیں، ایک چیز دیتی ہوں آؤ ادھر آؤ. تو جیسے انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ ایک چیز دوں گی میں، تو حضور نے فوراً پوچھا کہ تم بلا رہے ہو کیا واقعی کوئی چیز دینے والی ہو تم؟ حضور نے پوچھا فوراً ماں سے، ہاں حضور ایک کھجور ہے میرے پاس، میں کھجور دینے کے واسطے بلا رہی ہوں. تو حضور نے فرمایا اما انکی لولم توتی شیئن کتبت علی کی کسبہ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ہاں سنو، اگر تم اس کو اس طرح کہہ کے بلا کے تم کوئی چیز نہ دیتی تو ایک جھوٹ تم پر لکھ دیا جاتا. جو بچے کو بلانے کے واسطے کتنا کیا کیا نہیں بولتے عورتیں، اپنے بچوں کو منانے کے لیے اس کے روٹے ہوئے اس کو کتنے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ. ابو آنے والے ہیں، وہ لانے والے ہیں، کیا کیا جھوٹ جماتی. جب کا جب وہ سوچتی بھی نہیں میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں، فٹافٹ ریڈی میڈ تیار ہوتے رہتے، سمجھے، اسپیڈ سے جھوٹ تیار ہوتے رہتے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بچوں کے دل میں بھی کیا ہے، ماں باپ کی عزت ختم، شروع سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ارے انہوں بولتے ایک ہوتا ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہے. اعتماد کے قابل جب باپ نہیں رہتا، ماں نہیں رہتی، تو اس کی ہر کسی اچھی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. پھر اس کو ان پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا. اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. تو تربیت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے ماں باپ، وہ ذریعہ زیرو ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے. پھر بچے اثر سے، ماں باپ کے اثر سے باہر ہو جاتے ہیں. بچے سامنے کچھ بولتے نہیں مگر پوری بات سمجھتے ہیں. وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، خالص سائز چھوٹا ہے ان کا، باقی جو ہم ہیں وہ ہیں. اور آج کل کے بچے تو بچپن میں ہی جوان ہیں ہر اعتبار سے. ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت یزید، مشہور صحابیہ ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم گھر میں جو چھوٹے چھوٹے باتیں بولتے نا اس کا کیا ہوں گا؟ مجھے اور تو میں ہوتے رہتا، کھانا کھاؤ بولتا نہیں میں کو بھوک نہیں لگ رہی ہو، یا کچھ بھی پوچھے تو اندر سے ضرورت رہتی کچھ بھی نہیں، مگر جب تک تھوڑے نخرے نہیں کریں گے، تھوڑا بے نیازی نہیں دکھائیں گے، ان کو چین نہیں آتا. بہت اپنی عزت کی بڑی خیال، ہر یہ کوسے ذریعے سے جو ہے عزت بنانے کی کوشش کرتے رہتے، حقیقی ذریعے چھوڑ دیتے، نقلی ذریعے ڈھونڈتے رہتے. تو حضرت اسماء نے پوچھا کہ ہمارے دل میں کسی چیز کی خواہش ہے اور ہم خالی تو بولے نہیں نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، تو کیا حضور یہ بھی جھوٹ ہے کیا؟ پوچھے حضرت اسماء بنت یزید. تو فرمایا ہاں یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا. کہ یہ لکھا جائے گا؟ یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا ہاں چھوٹا جھوٹ لکھا جائے گا، مگر جھوٹ تو جھوٹ ہی لکھا جائے گا. تو یہ بھی جھوٹ ہے جو آسانی سے عورتیں، کتنی دیندار عورتیں ہیں، اچھی خاصی عورتیں ہیں، مگر بے تکلف جھوٹ نکلتا رہتا. بیٹھے بیٹھے نہیں میرے کو کچھ نہیں، فریش ہوں میں، فریش نہیں فریش نہیں، اندر سے بیٹھنا ہو کے دل میں رہتا. کتنی جھوٹ بولتے ہیں صرف تکلفات میں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں تکلفات میں، دکھاوے میں، نمائش میں. تو حضور نے اتنے پہلو سے سمجھایا ہے کہ کوئی ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا ہے، ہر سوراخ کو بند کر دیا. مومن کسی شکل میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اب بعض وقت جو ہے آدمی ہنسانے کے واسطے کوئی بات بول دیتا، تھوڑی بات کو ذرا لمبی کر دیتا، ذرا اس کے اندر نمک تھوڑی مرچی لگا دیتا، بات میں مزہ آنا، تو اس پہ بھی حضور نے روک لگا دی. ان بحث ابن حکیم رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل لہ ویل لہ ویل لہ. کہ تباہی ہو اس شخص کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، جہنم ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو بات کے اندر جھوٹ کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. محفل چل رہی ہے، اب کیا بور کیا رہنا، بول کیا کر رہا، تھوڑا بات کو رنگین بنا دے رہا. مطلب یہ ہے کہ ذرا لوگ ہنس پڑے، ذرا اس میں اسٹائل ایسا کر رہا ہے کہ ہنسی آ جائے، تھوڑی جھوٹ مکسنگ کر رہا ہے اس کے اندر. تو حضور نے تین بار کہا کہ وہ برباد ہو گیا اور تباہی ہے، جہنم اس کے لیے. تو گویا حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ، کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اب کتنے لوگ کیا کیا بولتے ہیں، اے میں مذاق کر رہا تھا، کچھ بھی جو چاہے بولتے، پھر میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق میں بولا تھا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور بغیر جھوٹ کے بھی اچھا خاصا مذاق کر سکتے ہیں، بہت مزیدار مذاق کر سکتے ہیں، ذرا تھوڑی نالج ہونا پڑتا. جھوٹ بولے بغیر بھی بہت کھل کھلا کے ہنسا سکتے ہیں، ہنس بھی سکتے ہیں، مگر تھوڑا مائنڈ ہونا اس کے واسطے، تھوڑی تربیت ہونا پڑتا اس کے لیے. اب عام آدمی کا سمجھے بغیر جھوٹ بولے کے بات میں مزہ ہی نہیں آتا، سمجھ نہیں، ویسا نہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے بالکل سنٹر ایریے کے اندر، پاش ایریے کے اندر میں پیلس دلانے کی گارنٹی دیتا ہوں. بولے انا زعیم، میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ جنت میں تم کو میں پیلس دلاؤں گا. کس کو دلاؤں گا؟ فرمایا جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، اور دوسرے فرمایا جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق کا موقع ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسا محتاط ہے، تو میں اس کو جنت کے سنٹر میں محل دلاؤں گا. فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ من حس، اور میں اس کو بھی گارنٹی دیتا ہوں محل کی جو اپنے اخلاق کو سوارے. آج ہم لوگ کیا سمجھے، کچھ اعمال کو دین سمجھ رہے، کچھ حلیا بنانے کو، کچھ خاص اسٹائل کی گفتگو کو ہم دین سمجھ رہے، اخلاق نہیں بنا رہے اپنے. کتنے دیندار ہیں جو بعد اخلاق ہونے کی وجہ سے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، ان کے رشتہ دار دین سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے. تو یہاں تو حضور فرما رہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہوگا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے محل کی. اور حضور فرما رہے قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے تو سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہے آدمی کے اچھے اخلاق ہے، اس کا مقام ہے اللہ کے پاس. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ادھورا ہے جو مذاق کے موقع پر بھی اور بحثم بحثی کے موقع پر جھوٹ نہیں چھوڑتا. جب جم کے بحث ہو رہی ہے تو اس میں بھی بہت محتاط رہنا. جھوٹ بولے تو ایک دم کلیئر جھوٹ نہیں رہتا ہے، بحث بحث میں جو ہوتا ہے وہ ایک بات کو بڑھانے چڑھانے کا جھوٹ رہتا ہو. مکمل بغیر حقیقت کی چیز کو آدمی نہیں بولتا، جو ہے وہی بولتا لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھا جاتا، اس میں بہت پاور ڈال دیتا، جو حقیقت میں اس کو اتنا پاور نہیں ہے وہ ڈالتا، یہ بھی جھوٹ ہے. بات کو اس کے عقلی مقام سے ہٹانا، اس کے عقل مرتبے سے ہٹا کے اس کو دوسرے مرتبے پہ رکھ کے پیش کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے. تو یہ احمد مسند احمد کی مسند احمد کی روایت. اور ایک جھوٹ کا بڑا عام موقع کیا ہے جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تجارت. بیچنے والے بھی جم کے جھوٹ بولتے ہیں، خریدنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سمجھے، دکانوں کا سین یاد آ رہا نہیں آ رہا معلوم نہیں آپ کے ذہن میں. آج کل حال یہ ہے کہ لالچ کی بنیاد، یہ تجارت کی بنیاد لالچ ہو گئی ہے. حالانکہ تجارت کرنا چاہیے خدمت کی نیت سے، اس لیے کہ وہ تجارت نبیوں والا کام ہے، تجارت بہت ثواب والا کام ہے، بہت غیر معمولی درجہ ہے. نبیوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں تاجروں کو نبیوں کے ساتھ اٹھانے والے ہیں، اس لیے کہ تجارت والوں کے ذریعے سے ہی دنیا میں راحت پھیلتی ہے. کہاں کی چیز کہاں تک پہنچتی ہے، تجارت نہیں ہوتی تو کہاں رہ جاتی تھی چیزیں، پوری دنیا میں پھیل رہی چیزیں، चीज अमेरिका में बन रही और हमको यहां मिल रही है, ये कितनी बड़ी राहत है। ये पूरी राहत किससे मिल रही? तिजारत से मिल रही। इसलिए ताजिर का बहुत बड़ा मुकाम है। ताजिर सदूकुल अमीन, फरमाया सच्चा ताजिर और अमानतदारी से तिजारत करने वाला कल क्यामत में नबियों के साथ उठाया जाएगा। हम लोग सब दुनिया 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 ऐसा कर दिए लोग कि मुसलमान दुनिया में रहना ही नहीं, फिर दीन को ऐसा बना के रख दिए, फिर कहां जाकर रहना साहब? कोई जजीरा है तो बताओ दुनिया से हटके, वहां जाके मर जाएंगे। हर चीज को दुनिया 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 दुनिया, सब दुनिया है तो पैदा कैसे करें यहां पे भाई? जो भी अल्लाह की मर्जी को भूल के करे वो दुनिया है, बाकी जो भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करे सब दीन है। तिजारत तो बहुत बड़ा दीन है, बहुत फजाइल है उसके, मगर अब क्या उसके बेस ही लालच हो गई, वहां दीन का तस्वूर ही नहीं, सिर्फ लालच। दुकानदार क्या चाहता? रेट्स बढ़ना बोलता हूं, रेट्स बढ़ गए वो तो खुद खुश हो जाता है, फलां इतना माल लाया था अब रेट बढ़ गया मुझे ज्यादा नफा है, तो दुकानदार को हिर से रेट्स बढ़े। और खरीदार का मूड क्या है? हो सके तो फ्री में लेके चले जाते यहां से बोल के, कुछ ऐसी कोई तरकीब हो रहा था फ्री में लेके जाएंगे, ऐसा चुकाओ ऐसा चुकाओ, उसको एक पैसा बचना नहीं उसको। तो दोनों में भी हिर से, और इसमें औरतें बहुत आगे हैं। औरतें समझते हम इसके स्पेशलिस्ट है, समझते चुकाने के, उनको नहीं मालूम कितना बेवकूफ बना रहे सामने, समझे? उन्हें बोलती मैं तो आसमान से उतार के जमीन पे लेके आ गई, उसको बुला बुला के दिया आखिर बोले। तो हुजूर ने फरमाया जो खरीदना बेचना ये दोनों भी अगर सही है तो अल्लाह ताला उस तिजारत में बरकत देते हैं, लेने वाले के लिए भी वो चीज बरकत वाली बनती है, देने वाले के लिए भी बरकत वाली बनती है, समझे? दोनों का भी दिल सही रहना बोल रहे हुजूर। तो अल्लाह ताला बरकत देते हैं वरना फायदा नहीं होगा, समझे? दोनों का भी दिल सही होना चाहिए। और एक हदीस में है कि झूठी कसम, फिस्क की कसम, गुनाह की कसम माल तो बिका देती है, सामान बिका देती है, नफा भी आ जाता है लेकिन बरकत नहीं होती। बताया तुमको ऐसा मालूम होता कि अरे 500 की चीज में 1000 कमा लिया, बल्कि इस दूसरी हदीस में तो यह है कि कमाई को घटा देती है, बरकत का लफ्ज नहीं, पहली वाली हदीस में है। इसमें तो यह है कि झूठी कसम खा के कोई चीज बेच रहा है तो चीज तो बिक जाएगी मगर कमाई नहीं होगी। वरना मुस्नद अहमद की रिवायत, तो ये खवातीन भी यहां आती हैं, सीखने की चीज है कि चुकाने के चक्कर में भी बहुत झूठ बोलते हैं हम लोग, औरतें तो बहुत ही बोलते कहा अरे ये आप 500 को बोल रहे, अभी कितने की दुकान जाके हम 400 को बोल रहा था, तुम गए नहीं बोला नहीं कुछ भी नहीं, और कुछ भी हमने रेट मालूम नहीं, खाली तो ये ज्यादा बोल रहे आप, बोल बोलते आप कहीं तहकीक ना करें, रेट ज्यादा है कम कुछ भी नहीं मालूम, आप अंदाजे पर गोली मार रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं आप। तो खरीदने में भी झूठ नहीं बोलने में, वहां बहुत होती है झूठ। और यहां औरतों में क्या हो जाता है बाज वक्त, वो कीमत कम कराने के चक्कर में वो दुकानदार से जरूरत से ज्यादा बातें करते, मीठे मीठे अल्फाज में बातें करना, जरा नखरे की बात करना, अब वहां एक दूसरा बेपर्दगी शुरू हो जाती है। पहली बात तो भाई औरतों को जाना ही नहीं है खरीदी के वास्ते, उसके वास्ते तो मर्द ज्यादा जिम्मेदार है, मजबूरी में जा रहे हैं पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ, तो आवाज वगैरह सब चीज महदूद कंट्रोल में रहना चाहिए। नहीं अब उसको कैसा भी जो है कम कराना है बोल के हंस हंस के बातें कर रहे, उसके ऊपर कुछ चोटा मार रहे या कुछ इस तरह उसका दिल लुभा रहे कि बातों के चक्कर में वो कम करे, तो ये कितनी खतरनाक तिजारत है भाई। अपनी इज्जत बेच के अपने नामूस बेच के आप रेट कम करा रहे, समझे? 10 रुपए रेट घटाने के वास्ते आप अपना कितना रेट गिरा दिया, आप क्या जरूरत है इतना गिरने की। और एक पहलू भी हदीसों में आया है कि बाज वक्त क्या है अक्सर खरीदार, अब ये ताजिर की जिम्मेदारियों में आया कि अक्सर खरीदार को पता नहीं रहता कि कीमत इसकी क्या है, वाकिफियत बहुत कम होती है। अब बेचने वाला क्या बोलता बहुत ही कम कीमत में दे रहा हूं मैं आपको, मार्केट में नहीं मिलता, पूछ क्या बोलता, और मैं इतने में लाया था अब नहीं बिक रहा बोल के निकाल दे रहा हूं, कुछ तो भी ऐसे बोलते रहता। तो گاہک کو پتا نہیں ہے اس کا ریٹ کیا ہے، واقفیت زیادہ نہیں ہے، تو اب وہ بھول انہیں کیا سمجھتا، آپ جو بول رہے سچ ہے سمجھتا. آپ بول رہے کہ یہ جو فلاں جگہ سے منگایا میں، یہ آپ اس کو جھوٹے باتیں بول رہے، اور وہ جو ہے اپنے بھولے پن میں اس کو صحیح سمجھ رہے. اکثر آدمی تو مجبور رہتا واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے، صحیح بول رہے اس لیے کہ آپ کی صورت فرشتے کی ویسی ہے اور لہجہ آپ کا بہت رس گلے کیسا ہے، اب آپ صحیح نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا. تو حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کے اور کیا خیانت ہو سکتی ہے، حدیث شریف میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا خیانت ہو سکتی ہے کہ تمہاری بات سننے والا تم کو سچ سمجھ رہا ہے اور اسی وقت تم اس کو جھوٹ بول رہے ہو، یہ کتنی بڑی اس سے بڑھ کے کیا خیانت ہو سکتی ہے. انہیں خود پوچھ رہا میرے کو نہیں معلوم بھائی، ذرا آپ ہی اچھا مال بتاؤ، بول کے بول رہا. تو آپ کیا کر رہے ہیں، سب سے خراب مال دے رہے ہو اس کو، نہیں معلوم نا اس کو اچھا مل گیا گھامڑ بول گیا. تو حضور فرمائے کہ تجارت میں یہ رویہ کہ سامنے والا آپ کے لہجے کی وجہ سے، آپ کی بھولی صورت کی وجہ سے، آپ کی اسٹائل کی وجہ سے آپ کو پر بھروسہ کر لیا اور آپ اس کے بھروسے کا فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو بخاری شریف کی روایت میں حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کے خیانت اور کیا ہو سکتا. ایک آدمی بھروسہ کر رہا تو اس کے بھروسے کا خیال کرو، انسان ہو. اور ایک صحابی ابن ابی ادنا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے مدینے میں دکان کھولی، سمجھا، اور دکان کھول کے اس میں اعلان کیا کیا کہ میں دکان میں ایسا سامان سپلائی کروں گا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اوکے بول رہے پیور مال رکھوں گا بھائی، بول کے بول رہا ہوں، ایسا مال سپلائی کروں گا، ایسے ریٹس پہ کروں گا، مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس طرح کا انہوں نے اعلان کیا، اس طرح کی بات کہی دکان کھول کے. تو آسمان سے حضور پہ وہی آئی، قسم کھا کے کہا، میں اللہ کی قسم سے، اللہ کی قسم یا کھائی کون سی، قسم کھا کے کہا کہ میں ایسا مال سپلائی کروں گا جو دوسرے نہیں کر سکتے، اسٹینڈرڈ مال میں دے رہا ہوں، قسم کھا کے کہا. تو آیت نازل ہوئی ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں چھوٹی قیمت پر، ثمنا قلیلا، اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ، یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت میں بات بھی نہیں کرے گا، ان کی بات سنے گا نہیں. ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. آج کتنے لوگ ہیں بھائی کہ سامنے والا سمجھتا ہے دیندار ہے، سمجھ کے آتا وہ بھی وہاں اللہ کا نام ہے، وہاں پر بھی آپ کا جیسے حلیہ دینداری کا ہو گیا یا آپ کسی دینی کام سے کسی سے جڑے ہوئے ہیں آپ، تو وہاں پر محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ وہاں پر دیندار سمجھے ہو کے بھروسہ کر لیتے ہیں، تو وہاں پر دھوکہ دینا بہت خطرناک چیز ہے، وہاں اس کا پورا لحاظ کرنا ہے. میں کتنے لوگوں کو سنا بھائی میری اپنی زندگی میں، بھائی وہ ملصاف سمجھ کے میں گیا تھا، ایسا دھوکہ دیے، کتنے لوگوں کو سنا اب تک، ملصاف سمجھ کے گیا تھا، دیندار سمجھ کے گیا تھا، داڑھی دیکھ کے گیا تھا، کرتا پائجامہ دیکھ کے گیا تھا، لوگ اتنا تکلیف سے بولتے ہیں نہیں لینا بھائی، نہیں کرنا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو ساری حلیہ بنانے کو دین سمجھے ہوئے، معاملات ایک دم بگڑے ہوئے، قبضہ لے رہے ہیں تو ایسا پھرا رہے ہیں کہ دینے والا پریشان، ہر کام الٹے کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں میرا نام لے کے دین کا عنوان آ کے پھر تم دھوکہ دے رہے ہو، تو پھر یاد رکھو بہت دردناک عذاب ہوگا، ایسوں کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا قیامت میں. میرا نام بیچ میں تھا، لوگ تم کو دیندار سمجھتے تھے اور تم دھوکہ دے رہے تھے لوگوں، اور جھوٹ کی ایک قسم کیا ہے، جھوٹے وعدے، سمجھے، دردی لوگ ہے، کل دے دیتے صاحب سیکھے دے دیتے بولتے، الیکٹریشن ہے، پلمبر ہے، جھوٹے وعدے لوگوں کو پھراتے جاؤ. ایسے کتنے ہی تاجر ہیں، صنعت کار ہے، مال کی یہ کوالٹی دیں گے ہم، ایک نمبر کی کوالٹی کی ضمانت دے رہے ہیں، دو نمبر کا مال سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ وعدے ٹائم کے بارے میں بھی، کوالٹی کے بارے میں بھی. تو تاجروں کا کام ہے، صنعتکاروں کا کام ہے کہ سختی سے اس کی پابندی کریں. نہیں بھائی میں وہ زمانہ حالات کے حساب سے بول دیا تھا، اب حالات چینج ہو گئے، آسانی سے وعدے آسانی سے توڑ دیتے ہیں، اپنی بات کا کوئی خیال ہی نہیں. تو حضور کا جو واقعہ ہے بڑا عبرت کا کہ اللہ کے نبی جس زمانے میں نبی نہیں بنے تھے، بعثت کے زمانے، عبداللہ بن ابی حما ایک صحابی ہیں، جب وہ بھی کافر تھے حضور کی نبوت سے پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کتنے پکے تھے، وہ سناتے ہیں کہ میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں بزنس میں اشتراک تھا، تو ایک مرتبہ میں نے ایک چوراستے پہ ایک راستے پہ میں نے کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، باتیں کرتے کرتے مجھے ایک کام یاد آ گیا، تو یہ میں کہہ کے گیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر سے آتا ہوں، آپ یہیں انتظار کیجئے۔ تو حضور نے چونکہ زبان سے تو وعدہ نہیں کیا مگر وعدہ کر لیا تھا کہ میں انتظار کروں گا، تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن مجھے یاد آیا، ارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا آتا ہوں بول کے، اور وہ وعدے کے پکے ہیں، کہیں وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے کیا؟ تیسرے دن جا کے دیکھا تو وہیں کھڑے ہوئے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ اور یہ ہے اسلام۔ آپ بولیں گے ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے تھا، وہ تو سب چیزیں رہتی انڈرسٹوڈ رہتی، کھانا بھی کھائے ہوں گے، ضرورت سے فارغ ہوئے، لوگ بہت اعتراض کرنے میں بہت ماہر رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، بولتے 40 سال میں کبھی بیت الخلا کو نہیں گئے، رات میں سوئے نہیں، بیوی کے پاس نہیں گئے، کیا جائز ہے کیا 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 سوال اٹھا رہے تھے۔ ارے بھائی بولنے کا ایک اسٹائل ہے، 40 سال پابندی کرے بولے صاحب، ورنہ ایک انسان جو ضروری کرنا ہے سب کرے، ایک اسٹائل ہے بولنے کا، ایک طریقہ، 40 سال تک ایسا معمول رہا بولے صاحب۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی حضرت جابر، ان کو حضور نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بحرین سے جب مال آئے گا، بیت المال کا مال آتا تھا، بحرین سے مال آئے گا تو میں تم کو مدد کروں گا تمہاری۔ اب اتنے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اس کے بعد بحرین کا مال آیا، تو حضرت ابو بکر سے کہا حضرت جابر نے کہ حضور نے ایسا کہا تھا، تو نہ صرف فوراً ان کو دیا بلکہ اعلان کرا دیا حضرت ابو بکر نے کہ حضور نے جن جن لوگوں کو وعدہ کیا تھا کہ بحرین کا مال آئے گا تو دیں گے، وہ سب لوگ آ جائیں۔ تو اس کو بولتے ہیں وعدے کا پاس و لحاظ اسلام میں، حالانکہ وہ کوئی فرض واجب نہیں تھا، ان کے کوئی حق نہیں تھا بیت المال پہ، ایک ایسے دلجوئی کا معاملہ تھا، لیکن حضور نے وعدہ کیا تو اب اس کو پورا کر رہے ہیں خلیفہ اول۔ تو یہ جھوٹے وعدے بہت ہی خطرناک چیز ہے، لوگوں سے کو بہت تکلیف ہوتی ہے جھوٹے وعدے کرنے سے، اور لوگوں کے مفادات کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے وعدے کی بیس پہ آدمی ایک پلاننگ کرتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں ہونے سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ تو آسانی سے بولتے بھائی حالات ایسے ہو گئے، مگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے، انتظار کی تکلیف ایک ہے، اوقات ضائع ہوتے ہیں، اور وقت کی بڑی قیمت ہے، زندگی میں سب سے قیمتی چیز وقت ہی ہے۔ آپ کا وعدہ ٹالنے کی وجہ سے اس کا کام پیچھے ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا مغرب والوں کے پاس احساس ہے، آج دنیا میں جو ترقی کی ہوئی ہے ان کے پاس ان سب چیزوں کا احساس ہے، ان سب چیزوں کی پابندی ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو سب سے برابر کا رشتہ ہے، جو پابندی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، جو پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی ایک کافر ہے ایک مومن ہے، بیمار ہونے کے بعد ایک آدمی دوا کھا رہا دوسرا آدمی دوا نہیں کھا رہا، تو کیا ہوگا؟ دوا نہیں کھائے گا تو پڑ جائے گا، اور کیا ہے؟ مومن کافر تو ایک کھانا کھا رہا ایک نہیں کھا رہا، خالی بھوکا رہ رہا، تو کیا ہوگا؟ کمزوری تو آئے گی، اللہ کے اصول سب کے واسطے برابر ہے، تو جو اصولوں پہ چل رہے ہیں ان کو ترقی ہے، جو اصول توڑ رہے ہیں ان کو ترقی نہیں۔ اور ایک جو جھوٹ کا موقع ہے، جو بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کا جو ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے مبالغے کی عادت، بات کو بڑا چڑھا کے تعریف کرنے کی عادت لوگوں کی۔ ہم لوگوں کو بہت عادت ہے، شہر کے لوگوں میں بہت رہتی عادت، اندر سے دل میں کچھ بھی نہیں رہتا، اوپر سے بہت اخلاق، بہت تعریف، جی جی فلاں فلاں، میٹھی زبان۔ تو اس چکر میں بھی بہت جھوٹ ہو جاتا، اور اس کو آدمی آسان سمجھتا، خاص طور پہ تعریف کرنے میں، مبالغہ کرنے کو آدمی غلط نہیں سمجھتا، میں تعریف ہی کر رہا ہوں نہ کوئی خلاف بول رہا ہوں، کیا سمجھتا تعریف کرنے میں؟ ارے انہوں بھائی محلے میں ان کے ساتھ میں کوئی نہیں ملتا ہو، تو چیک کرے آپ پورے محلے کو، تول کے دیکھے کیسا بول رہے آپ، محلے میں نہیں ملتا، بول کے خالی ایسے زبان کھولے بول دیے مبالغہ۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اس پہ بھی وعید ہے، سخت وعید ہے اس پہ۔ تو حضور کے سامنے بات ہوئی تو حضور نے فرمایا بھائی میری تعریف مت کرو، حضور اتنی بڑی ہستی ہے، فرما رہے میری تعریف مت کرو، جیسے عیسائیوں نے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی تعریف کی، عیسیٰ ابن مریم کی، ان کو بہت اونچا چڑھا دیا، بس اتنا بولو میرے بارے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں بس ختم, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں. اب ہم لوگوں کو ہر ایک کو چڑھانے کی عادت ہے اور خود بھی چڑھنے کی عادت ہے, تو بعض مردوں کو عادت ہو جاتی. اب میرے ذہن میں آ رہے کئی سین آ رہے لوگوں کے, وہ کیسا منہ کھول کھول کے کیا کیا اسٹائل سے لوگوں کی تعریف کرتے رہتے, بات کچھ بھی نہیں رہتی, بس منہ کھلا تو پھول جڑیاں نکلتے رہتے تعریف. جتنا آسانی سے تعریف کرتے نا, ذرا موڈ آف ہو گیا تو اتنا آسانی سے پھر خلاف بھی بولتے ایسے لوگ. بریک نہیں رہتا ان کی گاڑی کو, جدھر لڑکے ادھر لڑک جاتے. اب اس میں جو ہے تعریف کے سلسلے میں بڑی جو ہے بیماری جو ہے نا, وہ لیڈروں کی چاپلوسی. چاپلوسی دیکھنا ہے تو جاؤ لیڈروں کے پاس دیکھو, چاپلوس کیسے کیسے قسم کے لوگ رہتے. تو بعض لوگ اپنی زندگی کا پیشہ ہی بنا لیتے, کتنے شورا ہے بس چاپلوسی ان کی زندگی ایک چاپلوسی کی زندگی ہو جاتی. تو کئی لوگ ایسا سیٹوں کے پاس لیڈروں کے پاس چاپلوسی کرنے والے تیار ہو جاتے ہیں اور ایسی تعریف کرتے ہیں, گمنام آدمی کو شہرت کے مقام پہ پہنچایا. ایک جابر کو ظالم کو بولتے ہیں, اس کے جیسا کوئی عادل نہیں, انصاف پسند نہیں, وہ تعریف کرتے ہیں. ایک ڈرپوک کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے بڑا سورما ہے, شیر دل کا ہے. ہمارے اپنے شہر کا معاملہ, ایک سیٹ صاحب سمجھے, میں اس سے پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں, چونکہ میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے بولنے کی اجازت ہے. ہر برائی میں ملوث, اور منہ کھولتے ہی گالیاں, وہ سیدھا بات کرنے آتا ہی نہیں, مگر ہیں سیٹ صاحب. تو ایک جو ہے مولانا صاحب جو ہے تقریر کر رہے ہیں کہ ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ ان کی شان ہے, بول رہے ہیں حضرت عمر میں روک تھا نا, تو یہ گالیاں دے رہے تو ان کو پر ان کے اندر حضرت عمر کی شان ہے. کون ہے مولوی صاحب, اس کے بعد چندہ لینے کا ہے ان کو. تقریر کر رہے باضابطہ, تو وہ بالکل بیکار ہے. سب مولیوں کی بات نہیں, وہ آلریڈی پہلے سے ہی تھرڈ کلاس آدمی ہے, کہیں آپ سمجھیں گے سب علماء ایسا رہتے ہیں. ایسے علماء بھی رہتے ہیں پوری بستی ایک طرف اکیلے ایک طرف, پوری بستی لٹک جائے مگر موقف نہیں تبدیل ہوتا, ایسے بھی علماء. اللہ اکبر. تو یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے جو لوگ کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں, اس طرح قصیدے لکھنا, نثر میں قصیدہ بولنا, یہ بہت چلتا درباروں میں, بہت چلتا تھا. اب بھی جاؤ ہمارے حیدرآباد میں بھی ہے نا, تو وہاں بھی جاؤ آپ, دیکھو چاپلوسی کرنے والے کتنے نظر آئیں گے. آپ چاپلوسی کر کے جیتے رہتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی اگر تمہارے منہ کے سامنے تمہاری تعریف کرے تو تم مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالو. حضور نے فرمایا اس کے سر پہ خاک ڈالو. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ یہ جو اٹھا کے مٹی ڈالنے کی بات ہے, یہ جو ہے جو لوگوں کو عادت پڑ گئی تعریفیں کرنے کی ان کے بارے میں ہے. عام آدمی کوئی بھی, ہر آدمی تعریف کرتے ہی مٹی ڈالنے کا حکم نہیں ہے اس میں, لیکن جن لوگوں کی عادت تعریف کی بن گئی یا انعامات حاصل کرنے کے واسطے جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے. البتہ کوئی آدمی اس پہلو سے کسی کی تعریف کر رہا ہے کہ لوگوں کو بھی رغبت ہو جائے اس خوبی کی, اس حساب سے کر رہا ہے تو جائز ہے, مگر اس میں حدود ہے شریعت میں. کسی کے سامنے بھی ایسی تعریف نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دھوکہ ہو جائے میں اچھا ہوں, وہ غرور میں مبتلا ہو جائے. ایسا ہم کر رہے تو اس کو ہم دوزخ میں پہنچا رہے, اس کو تکلیف, اس کو جو ہے نقصان پہنچا رہے. اس کے دل میں یہ نہیں آنا کہ میں بھی اچھا, اپنی پوزیشن سے ہٹ کے اس کو اچھا سمجھ میں آنے لگ رہا ہے آپ کی گفتگو کی وجہ سے. یہ حدود سے بڑھ کر ہے تعریف. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور کسی کی تعریف کی, کسی اور آدمی کی تعریف کی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ناراض ہو گئے. انہوں نے فرمایا, تیرا برا ہو, تو نے اپنے ساتھی کی گردن اتار دی, کاٹ دی تم نے. فرمایا, جس کی تم تعریف کر رہے ہو تم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہو, تم نے اس کا گلا کاٹ دیا, تم نے اس کی گردن اتار دی. تین بار فرمایا, تم نے تو اپنے دوست کی گردن اتار دی, تمہارا بھولا برا ہو, تم نے اس کی گردن کاٹ دی. تین بار فرمایا حضور نے, بخاری شریف کی روایت, کہ تمہاری تعریف کی وجہ سے وہ بیچارہ پھول جائے گا, غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا. حضور نے فرمایا, بالکل ایسا کسی کی تعریف مت کرو. اگر کسی کی تعریف تمہارے دل میں کوئی بہت واقعی اچھا بھی تم کو لگ رہا ہے اسی حدیث میں, تو یہ بولنا چاہیے کہ میرا گمان ایسا ہے, اللہ کو معلوم حقیقت کیا ہے, یہ سب بولو بولے حضور. کس کی کیا حقیقت ہے، میں کیا بول سکتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، میرا گمان ہے، حقیقت اللہ کو سب سکھایا ہوگا نا، تو بے دھڑک تعریف بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی جھوٹ میں آتا ہے. اور ایک گواہی کی جو قسم ہے، اور ایک جو جھوٹ کی جو قسم ہے جو بہت چلتی ہے جس میں مبتلا ہوتا ہے، وہ گواہی کا مسئلہ ہے. سمجھے، آپ کو شاید علم ہو کہ جتنے بھی کورٹ ہے نا، ہمارے حیدرآباد کی کورٹ میں جتنے بھی عدالتیں ہیں، پیسے لے کے جھوٹی گواہی دینے والے سب سے بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. میں لکھنؤ میں جب تھا تو وہاں بھی سنا تھا کہ سب سے زیادہ جھوٹے گواہ پیسے لے کے سب مسلمان. یہ کتنی خطرناک، اپنے چار پیسے کے لیے ایک معصوم انسان کو جھوٹی گواہی دے کے سزا میں مبتلا کرنا، کتنی سنگدلی کی بات. مگر اس وقت مسلمان سب سے آگے ہیں، عدالتوں میں سب مسلمان ہی گھسے ہوئے ہیں، سب فیصلے کرا لینے والے بھی وہی ہیں، کھیل کھیلنے والے سب وہی بھرے ہوئے ہیں. ہماری قوم کو لڑنے سے فرصت نہیں ہے، دوسرے لوگ کاموں میں لگے ہوئے، پورے گھر گھر کے مقدمے. تو جھوٹی گواہی دینے کا بڑا ایک رواج. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین جو جھوٹ ہے نا، بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا. جب کبھی کسی کے بارے میں گواہی دینے کا موقع آئے تو قرآن مجید میں راست اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو تو اپنی نفع کے خلاف گواہی دو. ولو علی انفسکم اول والدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی دینا پڑے تو ماں باپ کے خلاف گواہی دو. قرآن شریف میں ڈائریکٹ اللہ فرما رہے، مگر جھوٹی گواہی مت دو کبھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ، بات کو بہت زور میں لانے کے واسطے، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں تین سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ایک بار بول کے نہیں رکے، پھر فرمایا تھوڑی دیر سے، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں تین سب سے بڑے گناہ کون سے؟ پھر تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑے تین گناہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے ہے ناحق کسی کو قتل کرنا. اتنا بول کے رک گئے. حضور کا تربیت کا بڑا بہترین انداز تھا، کیا کیا انداز، بات کو تین وقت بولنا، بیچ میں روک دینا، ایک دن پہلے بولنا میں کل ایک بات بولنے والا ہوں، یا دروازے سے پہلے مل رہے، دروازے کے بعد ملو میں ایک بات بولنے والا ہوں. اتنے اندازے حضور کے تھے کہ بات اتر جائے گا. تو اتنا بول کے رک گئے، تین بڑے گناہ، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. پھر جب سب لوگ ذرا تین گناہ سن کے ذرا سکون میں آ گئے نا، تو پھر فوراً تیزی سے مسند سے اٹھے اور کہا کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی سب سے بڑے گناہ ہوں، جھوٹ اور جھوٹی گواہی، جھوٹ اور جھوٹی گواہی. صحابہ کہتے ہیں اتنی بار حضور نے کہا کہ ہم لوگ دل میں بولنے لگے کاش حضور چپ ہو جاتے تو اچھا تھا. بولتے چلے گئے جھوٹ اور جھوٹی گواہی سب سے بڑے گناہ، جھوٹ اور جھوٹی گناہ. اتنا بھیانک بنا کے بول رہے ہیں تاکہ امت یاد رکھے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. تو یہ جھوٹی گواہی میں کیا ہے؟ مکاری بھی ہے، دھوکا بھی ہے، فرے اس میں، اندھیرے میں اندھیرا، اندھیرے میں اندھیرا. اس میں یہ بہت ہی کمپلیکس گناہ ہے، بہت سارے اس کے اندر بدماشیاں شامل ہو گئی جھوٹی گواہی دینے کے اندر. ایک تو حق کو چھپانا ہے جو صحیح ہے، دوسرے باطل کو حق بنانا ہے جھوٹی گواہی کے اندر. اب اگر یہ پبلک لائف میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، یعنی پبلک لائف کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تب تو اس کو گناہ اور بڑھ جائے گا. کسی ایک آدمی کو نقصان ہونے والی جھوٹی گواہی دینا الگ ہے، اور آپ کی جھوٹی گناہ گواہی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تب تو گناہ بہت ملٹیپل ہو جائے گا. سمجھے، اور وہ کیا ہے؟ ووٹ دینا ہے، پیسے لے کے ووٹ دے دیے، نا اہل کو ووٹ دے دیے، تو آپ گواہی دیے کہ یہ آدمی حکومت کرنے کے قابل ہے. وہ آدمی قابل ہی نہیں ہے، آپ تحقیق بھی نہیں کیے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ آدمی حکومت کرنے کے قابل ہے، ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، اور آپ اتنے لوگوں کے اوپر اس کو بٹھا دیا. آپ کے ووٹ سے بنا، وہ آپ کے بنانے سے بنا، اور تو کوئی بنایا نہیں، آپ کا حصہ ہے ووٹ کا اس میں. تو ایسے جو عوامی پبلک لائف سے متعلق چیزوں میں آدمی اگر جھوٹی گواہی دے، کسی کو آفیسر بنانے کے سلسلے میں، علاقے کا ذمہ دار بنانے کے سلسلے میں، کہیں بھی آفس میں آپ ہیں اس میں کوئی عہدہ دینے کے سلسلے میں اگر آپ کی غلط کسی کی تائید کر رہے ہیں تو یہ بڑی جھوٹی گواہی ہے جس کا نقصان بہت لوگوں کو پہنچنے والا ہے، اس کی سزا بھی بہت بدترین ہے. اسی میں کیا ہے، چھٹی لینے کے واسطے میڈیکل سرٹیفکیٹ لگانا. مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا، کبھی کل ہی ہمارے مفتی ابو بکر صاحب آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے سنایا کہ کچھ لوگ جو ہے روحانی بیماری بول کے لگائے تھے. بیمار نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنی جماعت میں جانا ہے اپنے کو، اب کیا کرنا ہے، روحانی اعتبار سے تو بیمار ہے اتنا صاحب لگاؤ. تو جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا رہے ہیں یا روحانی وجہ بتا کے جو ہے جا رہے ہیں، تو فرمایا حرام ہے، جائز نہیں. اس لیے کہ دنیا میں کس کو روحانی بیماری کو کوئی بیماری نہیں بولتا، وہاں گورنمنٹ آپ کو جو سہولت دے رہی ہے آفس، وہ روحانی بیماری کی نہیں دے رہی، وہ جسمانی بیماری کا مسئلہ چل رہا ہے. آپ دل میں نیت کر لیے تو کیا ہوا، عرف کا لحاظ رہتا ہے. تو کوئی بھی عام طور پہ لوگوں میں ہے یہ رواج، یہ تو دینداروں کی محفل رہنے سے کچھ دینداروں کی مثال ہوگی، مگر عام آدمی کا کیا حال ہے، جب چاہیے جھوٹا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، دس ڈاکٹر سے دستخط لے لیے بس بھیجا دیے. تو طریقہ یہ ہے بھائی، آپ کو جتنا چھٹی لینے کا حق ہے اتنی ہی لو آپ، اس سے آگے آپ وہ بغیر تنخواہ کی جو چھٹی رہتی نا وہ لو، مگر یہ وہ بہانے کر کے آپ تنخواہ والی چھٹی نہیں لے سکتے. اسی میں ایک عام بیماری کیا ہے، جھوٹی سفارش لکھانا لوگوں سے، کچھ بھی کام ہے، فلاں آفس میں کام ہے، فلاں صاحب کے پاس کام ہے، ذرا لکھ کے دے دینا صاحب. اور آپ بھی بولتے ہیں بہت ہمدردی ہے، بہت ہیلپنگ نیچر ہے میرا، لکھ کے دے دے رہے آپ، جس کو چاہے اس کو سفارش لکھ کے دے رہے بغیر تحقیق کرے کہ وہ آدمی اس امداد کا مستحق ہے نہیں. یہ بھی جھوٹ، لکھنے والا بھی جھوٹ، لکھانے والا بھی جھوٹ. ایسے ہی آج کل کے زمانے میں آسانی سے جھوٹے مقدمے ڈال دیتے ہیں، داماد سے انبن ہو گئی کسی مسئلے میں، دار رہے اس پہ ڈوری کیس، وہ منگانے کا بھی ڈوری، ڈوری کا قصہ ہی نہیں ہے، بات کچھ ہے کیس کیا ڈال رہے ہیں. وکیل بولتا ہے تم ایسا ڈینجر نہیں ڈالے تو تمہارا کام ہی نہیں ہوتا، تو جو وکیل بول رہا چلتے جا رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے مقدمے. اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، نہیں کرے تو کہاں چلتا صاحب، کتنا خطرناک معاملہ ہے جھوٹا مقدمہ ڈالنا کسی پہ، ڈالتے جا رہے ہیں، اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے ڈالتے رہتے ہیں، پھنس گئے کبھی کسی سے انبن ہو گئی تو چلو چلو جو وکیل جو بول رہا ہے آمنا صدقنا. تو وکیل کیا اللہ کا نمائندہ ہے کیا، اس کے مشورے پہ چلنا ضروری ہے. ایسے ہی جھوٹا کیریکٹر سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں. اور ایک بھی آج کل کمپنیاں کیا ہے، تجربہ پوچھتے ہیں، اچھے کمپنیاں جاتے پانچ سال کا تجربہ ہو جاؤ، تین سال کا، اب یہ بالکل فریشر ہے، چلو جھوٹے چیزیں لگاؤ، چلو نکل جاؤ. کتنے لوگ جو ایسے جھوٹے سرٹیفکیٹ دینے والے کیا سمجھتے ہیں، بہت نیک کام کر رہا ہوں میں، ایک محتاج کی مدد کر رہا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہے، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. کب دینا چاہیے گواہی کسی کے بارے میں، سرٹیفکیٹ کب دینا ہے کیریکٹر کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے کبھی کسی کو اچھا بولنے کا تم کو حق نہیں ہے بولا. سرٹیفکیٹ تم کب دے سکتے، جب تک کہ دو کام میں سے کوئی کام نہیں ہے جب تک کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، یا تو تمہارا اس کے ساتھ سفر ہونا، یا تو تمہارا پیسے کا لین دین ہونا اس سے، دو چیزیں ہو چکی ہے اب تم بول سکتے کہ وہ آدمی کیسا ہے. اور سفر بھی آج کل کا پلین کا بس کا سفر کیا، پہلے کے سفر مہینے مہینے ہوتے تھے، اس میں آدمی کو بہت پریشانیاں ہوتی تھی، اس میں اندر سے آدمی کیسا ہے کھل جاتا تھا، اس میں بھوک پیاس بڑی مشکلات ہوتی تھی، وہ بھوک پیاس مشکلات میں آدمی اندر سے کیسا ہے کھل کے سامنے آتا ہے. تو اس ماحول میں بول رہے ہیں، اس حد تک تم کسی کو پرکھ لیے کہ وہ خوشحالی میں، مصیبت میں، موڈ آف ہونے کے ٹائم میں، موڈ آن ہونے کے ٹائم میں کیسا رہتا ہے، ہر چیز دیکھ لینے کے بعد سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. خالی انہیں ادب سے آ کے کھڑے ہو گیا، مس مسی صورت بنا کے تو سرٹیفکیٹ دے دیتے، اچھا ہے وہ. تو سرٹیفکیٹ دینا بھی گواہی ہے. اور اللہ کے نبی بھی جو ہے مذاق کبھی کرتے تھے، لیکن مذاق بھی ہو جاتا تھا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا. ایسی کتنی ترکیبیں آدمی نکال سکتا ہے ہوشیار آدمی، کہ راحت بھی مل جائے لیکن جھوٹ نہ ہو جائے. تو مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، بوڑھیا آئی اور آ کے حضور سے فرمایا کہ حضور مجھے جنت میں داخل ہونے کی دعا کیجیے، حضور دعا کیجیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضور بولے بوڑھی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، जारी भोली वाली औरत रोना शुरू कर दिया उसने, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगी, बोलते ही फौरन उसने रोना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने फौरन कहा नहीं नहीं बात ऐसी है, देखो कोई बूढ़ी होने की शक्ल में नहीं जाएगी जन्नत, बूढ़ी को जवान करके डाला जाएगा, वो मैं बोल रहा था। ऐसे ही जो एक देहाती आदमी आया जोश में था, हां मुझे ऊंट दीजिए बोलो, तो हुजूर फौरन बोले ऊंट का बच्चा दूंगा। वो परेशान हो गया, ऊंट के बच्चे से मेरा काम क्या चलने वाला है, ले जाके कैसा पालूंगा मैं उसको, परेशान हो गया। तो हुजूर ने फरमाया अरे अल्लाह के बंदे, हर ऊंट ऊंट का बच्चा ही तो होता है। तो हम देखें उलमा के पास, अहले इल्म के पास कितना मजाक चलता है, लेकिन कोई झूठ नहीं रहता उसमें। अहले इल्म काबिल लोग रहते हैं, अच्छे दीनदार लोग हैं, दुनियावी तालीम याफ्ता भी है, कितना हंसी मजाक सब चलता है, लेकिन झूठ नहीं होता उसमें। तो झूठ बोलना जरूरी नहीं, उसके बगैर भी काम चल सकता है। अलबत्ता एक खास हालत में झूठ की इजाजत है, जब आदमी की जान जाने का खतरा है, अपनी जान बचाने के वास्ते झूठ बोलने की इजाजत है, या एक सख्त इतनी तकलीफ पहुंचने वाली है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती, अपने आप को तकलीफ से बचाने के लिए वहां पर झूठ बोलने की इजाजत है। दिल से ना बोले, ऊपर से बोल के निकल जा सकता है, बड़ी तकलीफ से बचने के लिए, जान बचाने के वास्ते। एक फर्क है, कोई आदमी बंदूक जो है गले पे रख के बोल रहा है कि सुअर का गोश्त खाओ वरना तुमको मैं गोली मार दूंगा, तो उस वक्त सुअर का गोश्त खाना वाजिब हो जाता है, लाजिम हो जाता है। उस वक्त सुअर का गोश्त नहीं खाएगा और वो गोली मार देगा तो ये मरने वाले को सजा होगी खुदकुशी की, के हुक्म तुम सुअर का गोश्त क्यों नहीं खाए, जान बचा। उस वक्त अल्लाह का हुक्म जान बचाने का है, सुअर का गोश्त खाने का हुक्म नहीं है उस वक्त। उस वक्त अमल नहीं कर रहा है तो वो खुदकुशी में आता है। लेकिन कोई आपसे ये कह रहा है कि झूठ बोलो, कोई ये बोल रहा है आपको कि मूर्ति पूजा करो, या फलां के हक में झूठी गवाही दो, और फिर उसने गोली मार दी तो आइए शहीद की मौत हो जाएगी। तो इसमें फर्क है, इसलिए कि यहां पर क्या है कि झूठ बोलना जायज है मगर झूठ बोलना लाजिम नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। जहां हक और बातिल का मसला हो, जहां इंसाफ और नाइंसाफी की बात हो, वहां पर झूठ बोलने की इजाजत है मगर लाजिम नहीं है। लेकिन जहां ये मत खाओ वो मत खाओ की जहां बात है, वहां पर हुक्म ही बदल जाता है अल्लाह का वहां, इसलिए वहां जो हुक्म नहीं है उसके लिए तुम क्यों जान देना। तो ये और बाज वक्त क्या है, गोलमोल बात करके निकलने की इजाजत है, ऐसी बात करना कि वो झूठ भी ना हो और फिर काम भी निकल जाए, ऐसी बात बोलने की इजाजत है जब मजबूरी का वक्त हो। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हिजरत हो रही थी, मक्के से निकल के मदीना जब तशरीफ ले जा रहे थे हुजूर, तो हर तरफ जासूस लगे हुए थे पकड़ने के लिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है हजरत अबू बकर थे, वो उस वक्त पीछे बैठे हुए थे। इतने में एक गिरफ्तार करने वाले आ गए, मतलब एक आदमी आ गया और आके हुजूर की तरफ इशारा करके पूछा ये कौन है, और अगर बोल देंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो पकड़े जाएंगे, और नहीं है बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा रजुलन यहदीनी सबीर, बोले ये आदमी है मुझे रास्ता दिखाने वाला है, गाइड है, तो रास्ता तो दिखाने वाले है ही, इसलिए कि रहबर हैं हुजूर। लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है कि वो जो किराए के गाइड रास्ता बताने के रहते वो गाइड है, चला गया वो। लेकिन ऐसा आदमी कब कर सकता है, ऐसा करके किसी का हक नहीं मार सकता। यहां क्या है, हुजूर की जान बचाना था, कोई नेक मकसद था, ऐसी जगह पे आप तौरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा तौरिया करके किसी का हक मार ले रहे आप, किसी की गलत तायद कर रहे, इसकी इजाजत नहीं। और ऐसी चीजों की आदत बनाने की इजाजत नहीं, मजबूरी में कभी कभी तौरिया आप कर सकते हैं जरूरत पे। जैसे हमारे अकाबिर के अंदर हजरत मौलाना हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अब वो जमाना ऐसा था कि गली गली जगह जगह वो आर्दी अदालतें लगा रहे थे और उलमा को शहीद कर रहे थे। तो अब इनको अदालत के अंदर पकड़ के खड़ा किया गया था, जंग में भी ये भी शामिल थे, तो इनके पर मुकदमा था कि हथियार है तुम्हारे, हथियार जमा किए, हथियार रखे हुए, अब कठेरे में खड़े हुए हैं, जज ने पूछा आपके पास इल्जाम है कि आपने हथियार जमा किया है, तो इनके हाथ में तस्बीह थी, इन्होंने तस्बीह उठा के हमारा हथियार तस्बीह है, उसका जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, हाँ हमारा हथियार तो तस्बीह है, तो बात भी सही है, काम भी निकल गया। इस तरह तौरिया की मिसाल ये, ऐसे ही मौलाना कासिम दानवती रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हैं, वो भी जंगे आजादी के शरीक थे, उनकी भी तलाश में पुलिस थी, तो चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा था, ये मस्जिद के सहन में टहल रहे थे, इधर से उधर मामूली कपड़े पहन के इधर से उधर टहल रहे, उतने अंग्रेज पुलिस आ गई दनदनाते हुए, पता चला कि मस्जिद में है, किसी जासूस ने कहा मस्जिद में हैं कासिम नानुती, भाग आए पुलिस वाले और आगे कहा कासिम नानुती कौन है, कहां है कासिम नानुती, कहां है पूछा, तो अब जो खड़े हुए हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ गए बात करने के अंदर, थोड़े आगे बढ़ के बोले अभी यही था बोले अभी यही था बोलते बोले और तेजी से भागे आए करीब में बोल गए ये निकल गए। तो इसको बोलते हैं तौरिया कि आदमी झूठ भी ना बोले और काम भी निकल जाए। और एक चीज को भी हुजूर झूठ बोले हैं जो हमारे हैदराबाद में बहुत होता, हर जगह होता इस जमाने में, अब यहां बात हो रही तो यहां का नाम, वो क्या है जिसको हमारे पास झूठी शान बोलते ना, समझे, वो भी बहुत बड़ी, वो तो बहुत बड़ा झूठ है हुजूर ने फरमाया, हदीस शरीफ है अल मुतशब्बे बिमालम योगता कलाबिसी सौबई जूरिन, के जो चीज आदमी को नहीं मिली हुई है वो पोजीशन मिली हुई है बोल के बता रहा हूं। तो फरमाया ये झूठ के दो कपड़े पहनने वाला है, फरमाया कलाबिसी सौबई जूरिन, अरब का जो लिबास रहता था नीचे एक चादर वो लोग बांधते थे, ऊपर एक चादर डिजाइन की ओढ़ लेते थे। तो हुजूर ये फरमा रहे हैं कि कोई इस तरह से जिसको उसको वो उतना मालदार नहीं है, मालदार दिखा रहा अपने आप को, ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि अपने आप को एक बड़ा आदमी बोल के दिखा रहा है, हालांकि हकीकत में वो नहीं है, जो सहूलतें हासिल नहीं है, जो मुकाम हासिल नहीं है, उस तरह की एक्टिंग कर रहा कि देखने वाले को समझ में आ रहा कि नो वो पोजिशन के। तो फरमाया जो चीज आदमी को मिली हुई नहीं है वो मिली हुई बता रहा है, ऐसा पोज कर रहा है। तो फरमाया ऐसा है कि इसके दोनों कपड़े झूठे हैं, ऊपर का भी झूठा नीचे का भी झूठा, यानी कामिल सर से पैर तक झूठा है। तो शहरों में बड़ी इसकी फिक्र रहती, शान 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 झूठी शान शान दिखाना, हमेशा जो नहीं है वो बताने का चक्कर रहता है। तो ऐसी अदाएं करना जैसे दौलतमंद नजर आए हालांकि दौलतमंद नहीं है, या अच्छे खासे पैसे वाले होके भी ऐसी हरकतें करना कि लोगों को मालूम हो कि नादार है, किसी खास मसले से वो भी कर रहे हैं, समझे। तो ये सब क्या है, झूठ में आएगा। हुजूर कौन सा झूठ बोल रहे हैं कि बिल्कुल नीचे से ऊपर तक झूठ है। और एक झूठ भी होता, कितने लोग सैयद सैयद बोल के लिख लेते रहते, जबकि तहकीक नहीं है सैयद है कि नहीं है, अपने नाम के साथ सैयद, हालांकि सजना होना चाहिए पूरा सैयद होने के वास्ते, तहकीक होना चाहिए, जब तक नहीं लिखना चाहिए खाली अंदाजे पे, तहकीक है तो लिख सकते हैं, खाली अंदाजे पे लिखना सही नहीं है। ऐसे और एक जो है बाद वक्त, यहां तो नहीं है उधर हमारे पास देखता था मैं पोस्टर्स वगैरह में, कुछ लोग ऐसे रहते हैं मौलाना नहीं है कुछ भी नहीं है, नाम के साथ मौलाना लिखाते, बस तहरीक के लोग ऐसे हैं, उनके पास दुनियावी सर्टिफिकेट है मगर अब जब भी जलसा होगा तो उनके नाम के आगे मौलाना लिखते, अरे तू मौलाना कहा है भाई, नहीं नहीं अब वो अपना मतलब लेते हो लोग, हम लोग मौलाना बोले रहे दीनदार के माने में, हमारे इसके बारे में मौलाना बोले रहे, तो तुम लोग मतलब लिए तो कैसा था, मौलाना का मतलब है डिग्री, प्रोफेसर का मतलब है पीएचडी किया हुआ है, एक डिग्री का नाम है, ऐसे ही एमबीए एक डिग्री का नाम है, अब वो डिग्री नहीं करके डिग्री लिख सकते हैं क्या। तो बस लोग ऐसा करते हैं मौलाना लिख देते हैं अपने नामों के साथ, मौलाना नहीं रहते, हालांकि मौलाना एक डिग्री बन चुकी है, एक 7 साल का कोर्स 8 साल का कोर्स करने के बाद वो एक डिग्री दी जाती है। तो ऐसी कितनी चीजें आदमी करता रहता है जो झूठ के बारे में चौकन्ना नहीं होने का नतीजा है, लेकिन जो झूठ है अल्लाह के पास तो वो झूठ ही है। अक्सर हम लोगों की नीयत होती नहीं झूठ बोलने की, मगर ये अंदाजा नहीं है कि झूठ की कितनी किस्में हैं, कैसे कैसे झूठ हो जाता है। आज कई चीजें हमारे सामने आई हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि झूठ की हर किस्म से बचें, और आसान नहीं है, बहुत मुजाहिदा है इस जमाने में झूठ से बचना, लेकिन जिसके दिल में तक्वा होगा, अल्लाह से डर होगा, अल्लाह से खूब मांगेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह आसान कर देंगे। اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ آدمی باضابطہ مشق کی نیت سے ارادہ کر لینا چاہیے, آج سے نہیں کریں گے تو اپنے ٹیبل پہ لکھ کے لگا لینا کہ جھوٹ بولنا نہیں, کچھ اشارہ لگانا, جہاں جہاں جھوٹ بولنے کا چانسز رہتا ہے, کسی کو جھوٹ میں دکان میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے, کسی کو آفس میں بولنا پڑ رہا ہے, ہم دیکھنا کہ ہم کو کیسے موقع پہ جھوٹ نکل جاتا ہے, ان جگہوں پہ کچھ اشارہ لکھ کے لگا لینا جو ہم کو یاد دلائے کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو مشق کریں گے باضابطہ کئی دن تک مسلسل, روز جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز جائے گی, یہاں صرف بیان سن کے پھر جانے سے نہیں جائے گی, محنت ہے, ایک لمبی محنت ہے, اس کے بعد انشاءاللہ یہ بری صفت جائے گی. اور حضور کیا فرمائے, جو جھوٹ چھوڑ دے گا میں جنت میں اس کو محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقهم, آخرت میں کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ آج نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتی الانہار, سچوں کو ایسے ایسے باغات ہم دیں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے اصل کامیابی, بڑی کامیابی. فرمایا سچوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو یہ مقام دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کے لیے سچ آسان فرمائے, جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجیے, دعا کر لیں. دعا کرنا ہے چونکہ ہم لوگوں کو, تھوڑی دیر دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے, دعا میں تاثیر ہوگی. آرام سے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو تھوڑا سا دل کی طرف متوجہ کیجیے, دل کی طرف جھکائیے, پورا دھیان دل میں جما لیجیے اور پھر دل میں اللہ کو یاد کیجیے. اللہ اللہ اللہ, زبان سے نہیں بولنا ہے, بس خیال سے بولنا ہے, دل میں اللہ اللہ سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. جب آدمی دل کی طرف متوجہ ہو کر سوچتا ہے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے دل میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو دل کی طرف متوجہ ہوں, دل میں اللہ کو یاد کریں. اس سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا میل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دعا کر لیجیے, آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا ودود یا اللہ, یا حنان یا اللہ, یا منان یا اللہ, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, محض اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ, یہاں جو احباب آتے ہیں, جو مرد جو خواتین آتی ہیں, اے اللہ آپ کے نزدیک, اے اللہ, آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ, گناہوں سے زندگی کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں, اے اللہ, ہماری اس نیت میں برکت ڈال دیجئے. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی اللہ صلاحیت پیدا فرمائیے، ایسا اپنا دھیان نصیب فرمائیے، ایسی اپنی یاد کی مٹھاس عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مرد خواتین ہیں، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جھوٹ سے بچائیے، اللہ جھوٹ کی تمام شکلوں سے بچائیے۔ اے اللہ جس وقت جھوٹ کا موقع آئے، اے اللہ ہمیں توجہ نصیب فرمائیے، ہمیں دھیان نصیب فرمائیے کہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے۔ اے اللہ احتیاط سے بات کرنے والی زبان عطا فرمائیے، اے اللہ بدگمانی سے بچائیے، اے اللہ جھوٹ کی تمام شکلوں سے بچائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں سچوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے، اللہ آسان روزی عطا فرمائیے، اللہ کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے، اللہ گھروں کا سکون عطا فرمائیے، اللہ ہماری اولاد کو اپنی حفاظت نصیب فرمائیے، اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اللہ جو بچے جن کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کا ذہن کھول دیجیے، اللہ ان کا دینی اور دنیاوی علم میں ترقی نصیب فرمائیے، اللہ علم میں مہارت نصیب فرمائیے، اللہ امت کے نوجوانوں کو اللہ امت کا اساسہ بنائیے، اللہ خوب قابلیت عطا فرمائیے، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اساتذہ کو اللہ اچھا پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ علم کو ہماری امت کے لیے موم بنا دیجیے، علم کا سیکھنا اس میں قابل بننا آسان فرمائیے، اللہ علم کے ذریعے سے سارے عالم میں امت کو اللہ عزت نصیب فرمائیے، طاقت نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، سارے عالم میں اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ سارے عالم میں امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ مغربی ملکوں میں اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے اس ملک میں امت کی حفاظت فرمائیے، اے کریم اللہ غیب سے مدد فرمائیے، اللہ موافق اللہ ماحول پیدا فرمائیے، اللہ تائید کرنے والے حمایت کرنے والوں کو کھڑا فرمائیے، اللہ باطل کو دشمنوں کو ناکام فرمائیے، اللہ امت کے خادموں کو طاقت نصیب فرمائیے۔ اے کریم اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، ہم سب کے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ جو ہم میں بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرمائیے، اللہ جن گھروں میں بچیوں کی شادیوں کے لیے ماں باپ فکر مند ہیں، اللہ اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اے اللہ امت قسم قسم کے مسائل میں پریشان ہے، اے کریم اللہ، اے اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ امت سے راضی ہو جائیے، امت کو آپ کے رضا والے اعمال کی توفیق دیجئے، اور اللہ امت کے مسائل کو اللہ دور فرمائیے، حل فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ۔